Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ کے دین کی بات اللہ کے دین کے کاموں کو سمجھنے کے لیے سنی جاتی ہے. یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ اللہ کے دین کو اور دین کے کاموں کو سمجھیں. اللہ نے دین ایک امانت کے طور پر دیا ہے. ہاں، یہ بڑی امانت ہے اور بڑی نعمت بھی ہے. یہ دین بڑی امانت بھی ہے اور دین بڑی نعمت بھی ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. پھر خاص طور سے ہمارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکشتے ہم کو اور آپ کو پورا دین دیا گیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. میں نے اپنی نعمت تمہارے پر پوری پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے میں نے پسند کر کے یہ دین اسلام دیا ہے. یہ شرف ہے، عزت ہے اللہ ایک چیز پسند کر کے ہم کو دے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ چیز پسند کی ہے. اندازہ لگاؤ اللہ کی پسندگی کا. اللہ کسی چیز کو پسند کرے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ایک چیز کو پسند کر کے ہم کو دے. تو کہا کہ میں نے تمہارے پسند کر کے یہ دین دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو پسند کر کے دین دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری دینداری کو ہی پسند کریں گے. یہ یاد رکھو، ہماری دینداری کے وہ پسند کریں گے، اور بے دینی کو کبھی نہیں پسند کریں گے. کیوں؟ کئی چیز ہم کو پسند کر کے دیے، اس کا اعلان کیا ہے کہ میں پسند کر کے دے رہا ہوں. تو جب پسند کر کے ایک چیز دے رہی ہے تو وہ اس کے خلاف کوئی چیز ہوگی تو کیسے پسند کرے گی؟ اس لیے یہ بہت خوش ہونے کی بھی بات ہے کہ ہم کو پسند کر کے ایک چیز دی ہے، اور ڈرنے کی بھی بات ہے کہ ایک چیز پسند کر کے دی اور وہ ہم کو پسند نہیں آئی، ہمارے عمل میں نہیں آئی، تو یہ محرومی ہے. یہ محرومی ہے کہ اللہ نے ایک چیز پسند کر کے دی ہے، وہ ہمیں پسند نہیں آئی. یہ کیوں پسند نہیں آئی؟ کہ اس لیے پسند نہیں آئی کہ ہمارے اندر کھوٹ پیدا ہو گئی ہے. جب آدمی میں کوئی بیماری، کوئی کھوٹ پیدا ہوتی ہے تو اس کو لذت والی چیز بھی اچھی نہیں لگتی، چائے بھی کڑوی لگتی ہے. روز چائے پیتا تھا، اب نہیں پیتا، کیا والا کڑوی لگ رہی ہے. یہ کیوں کہ اندر کوئی بات پیدا ہو گئی؟ ایسے ہی میرے دوستوں، اندر کوئی بات پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دین کی بات، آخرت کی بات اچھی نہیں لگتی، بھاری لگتی ہے. بھاری لگتی ہے، حالانکہ دین اللہ تعالیٰ کا انعام اکرام ہے. دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اکرام ہے ہمارے لیے. ہاں، اور ایسا انعام ہے اور ایسا اکرام ہے کہ اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی، اس سے ہماری آخرت بھی بنے گی. ہاں، یہ نہیں ہے خدا نخواستہ تو نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی، دین نہیں ہے تو. اس لیے ہماری ابتدا بھی دین سے ہے، انتہا بھی دین سے ہے. مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا سنت طریقہ ہے کہ اس کے کانوں میں اذان اقامت کہی جائے، اللہ کی بڑائی کی آواز اس کے کان میں پڑے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے. اللہ کی کبریائی اور بڑائی زمینوں میں بھی، آسمانوں میں بھی، اور کوئی بڑا نہیں ہے. کہ یہ آواز اس کے کان میں پڑے، وہ نہیں سمجھتا کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے، کہ چاہے وہ سمجھے نہ سمجھے. جی، کوئی آدمی ایکسیڈنٹ میں گیا، ایسا بیمار، ایسا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کو ہوش نہیں ہے تو ابھی اس میں دوا ڈالتے ہیں، اس کو ہوش نہیں ہے مگر اس کو دوا دیتے ہیں. کیوں؟ یہ دوا جائے گی تو اس کو ہوش آئے گا. ایسے اس کو ہوش نہیں ہے کہ میں کون ہوں، مگر پھر بھی یہ بات اس میں ڈالی جاتی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے. ہاں، کہ اس کے کان میں ڈالو یہ، کیونکہ بڑائی اللہ کا حق ہے، بڑائی اور کبریائی یہ اللہ کا حق ہے، اور بڑائی اور کبریائی کی وجہ سے وہ اپنی عبادت میں اکیلا ہے اور اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا حق ہے کہ بڑائی اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے. یہ حق لوگ جانتے نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے زمین پر، پیدا کیا ان کو تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کا حق بتاوے کہ اللہ کا کیا حق ہے. لوگ اپنی حاجتوں کو جانتے ہیں، اپنی راحتوں کو جانتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو جانتے ہیں، حق نہیں جانتے کہ اللہ کا کیا حق ہے. ہاں، کہ اللہ کا کیا حق ہے پتہ نہیں. معاذ ابن جبل سے حضور نے پوچھا، اللہ کا کیا حق ہے تم کو معلوم ہے؟ کہنا مجھے نہیں معلوم. جب ان کو نہیں معلوم تھا تو ہم کو کیسے معلوم ہوتا. اس لیے نبی آتا ہے، رسول آتے ہیں تاکہ ان کو اللہ کا حق سمجھاؤ. اللہ سب سے بڑے ہیں اور ان کا حق بھی سب سے بڑا ہے. اسی کی تبلیغ ہے، پانچ کاموں کی نہیں ہے. پانچ کام تو بچوں کو جو ادب بھی پڑھاتے ہیں نا، ایسا ہے. ارے، ابتدائی تعلیم ہے. اصل یہ ہے کہ ایک ایک مسلمان کے دل میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی اور اس کے پروردگار ہونے کا یقین اس کے دل میں، کہ مجھے پالنے والا میرا اللہ ہے، میری ضرورتیں پوری کرنے والا میرا اللہ ہے، میرا کام بنانے والا اللہ ہے، میری موت حیات میرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں. اپنے اللہ سے صحیح تعلق پیدا ہو جاتا ہے. دعوت اسی کے لیے ہوتی ہے کہ ایک ایک بندے کے اندر اللہ کا تعلق صحیح ہو جائے. پھر یہ سمجھے کہ اللہ کے تعلق کے کیا حقوق ہیں. ہر تعلق کے حقوق ہوتے ہیں. بیوی بچوں سے تعلق ہے تو ان کے حقوق ہوتے ہیں. زمین جائیداد سے تعلق ہے تو اس کا حق ہوتا ہے. کاروبار ہے اس کا حق ہوتا ہے. بکری پالی ہے تو اس کا بھی حق ہوتا ہے. یہ دنیا حقوق کی جگہ ہے، یہ دنیا حقوق کی جگہ ہے، یہاں حقوق آئیں گے. اسی کی تبلیغ ہے. نبی آ کر اللہ کا حق بتاتا ہے، کس کس کا حق ہے وہ بتاتا ہے. ہاں، تاکہ حق عطا کر کے زندگی گزارے، حق مار کے زندگی نہ گزارے، حق ادا کر کے زندگی گزارے. جی ہاں، اس لیے دین میں حقوق کی تعلیم ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد The talks of Allah subhanahu wa ta'ala's deen It is imperative that we understand that these talks are there for us to understand it and for us to implement it This is our great responsibility because we find that deen itself on the one hand is a great trust and amanat from Allah subhanahu wa ta'ala and on the other hand it is a great ni'mat, bounty and favor of Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, deen and iman, there is no other greater bounty and favor from Allah subhanahu wa ta'ala. So through Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, deen was conveyed to us and not just conveyed, but in its totality, taken to its perfection. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا Allah Ta'ala says, I completed my favor upon you and I preferred Islam. I gave you a way of life that was chosen and selected and preferred by me, by Allah. So in this, there is dignity. In this, there is honor. Allah prefers something, Allah loves something, Allah chooses something, and then gives it to you. How great and important this is, and what a great favor of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah ta'ala preferred this, and not just preferred it, announced it, that I preferred and loved this, and then gave it to you. One hand, this is a great bounty of Allah subhanahu wa ta'ala, and one should become very, very happy. On the other hand, it is a great warning, that the one who does not prefer what Allah prefers, does not love that which Allah subhanahu wa ta'ala loves and gave him, this is indicative of a very, very great deficiency and shortcoming in that individual. For example, something is very valuable and sweet, and suddenly you don't like it. Before you used to like drinking tea, now you are drinking the tea, you can't find any taste, any enjoyment in it. What does this mean? That there is something wrong with you inside. So the talks of deen, the talks of akhirat, if it doesn't make you happy, if your heart is not inclined towards it, then it is indicative of a deficiency that has occurred within you. So on the one hand a bounty, on the other hand a great warning for us. Why? Because deen is Allah's ikram. It's Allah's ni'mat, it's Allah's bounty. And it is such a great bounty that if its rights are fulfilled through it, your dunya also will be made and your akhirat also will be made. Without deen, both dunya and both akhirat will be lost. This is why from the beginning, right up till the end, we are surrounded by Allah's deen. When a child is born, inception of human being in this world, the first thing that happens in the ears of that child, Allahu Akbar, Allahu Akbar, that in the heavens and the earth, there is no one greater than Allah subhanahu wa ta'ala, whether that child understands it or he doesn't understand it. That is why sometimes when a person is unconscious, you still give him medication, he's unconscious. He doesn't even know he's taking the medication. But why are you giving him? Because through that medication, there is a hope that he will become conscious and he will be cured. So in the same way, Allah's greatness, instill it in the heart of every human being from the inception till the end. Why? Because this is the right of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is the greatest. The demand, the dictate of his dignity, of his honor, is that only he should be worshipped. No one else should be worshipped. Anbiya alayhimu salatu wassalam came to teach us this, the right of Allah. Today we know the right, we know our needs, we know our necessities. We know where to find comfort and ease. But what we don't know is what is the right of Allah subhanahu wa ta'ala. Anbiya alayhimu salatu was salam came to teach us. Mu'az bin Jabal radiallahu ta'ala, and this question was asked, that do you know what is the right of Allah? Mu'az bin Jabal himself at that time said to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, you tell me, I don't know the right. If he responds that like that, then we can gauge and understand what is our situation. My respected brothers, the greatest right is the right of Allah subhanahu wa ta'ala. And it is the tabligh of this which has to occur, that in the heart of every Muslim, the greatness of Allah, the majesty of Allah, the glory of Allah has to be established. Tabligh in reality is not of the five things or the five pillars. First, primarily it is this. Instill Allah's greatness in the heart, that my maker is Allah, the giver is Allah, the taker is Allah, the creator is Allah. I must correct my relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, because once you have established a relationship, that relationship has a haq, a demand, a prerequisite that is attached to it. This world is a place of different relationships. You have wife, you have a children, you have maybe you own a piece of land, or maybe you are rearing goats, whatever you are doing, whatever relationship you have with anything in this world, there is a right and an order and an injunction that is attached to it. Anbiya alayhimu salatu wassalam came to teach us, because this world is a place where a fulfillment of rights that are established on the basis of varying relationships. And amongst these, the primary relationship is one's relationship with Allah subhanahu wa ta'ala.
So, ek to Allah ke nabiyon ne humko hukuk ki taalim jo hi hai, hukuk ka ilm diya hai. Usko janna zaruri hai. Usko seekhna bhi zaruri hai. Aur seekh karke usko phailana bhi zarurat hai. کیونکہ یہ سب کے لیے ہے آسمان کے پانی کی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اپنی بعثت کو آسمان کے پانی کے مشابہ بتایا ہے آسمان سے پانی برستا ہے تو فرمایا میری بعثت میری نبوت کی چیزیں ایسی ہیں جیسے آسمان سے آنے والا پانی اگر آسمان سے پانی بند ہو جائے تو زمین کی مخلوق زندہ نہیں رہے گی مر جائے گی تمام کاروبار پھیل ہو جائیں گے جی ہاں فرعون کی حکومت پر اللہ نے پانی بند کر دیا اس نے کہا میں خدا ہوں تو جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ نے اور کچھ نہیں کیا اوپر سے پانی بند کر دیا سارے کاروبار پھیل ہو گئے پانی بند کرنے کی وجہ جی ہاں اس کے مال متاع اس کے پیسوں پر کوئی بندش اللہ نے نہیں لگائی بلکہ اوپر سے پانی بند کر دیا جی سارے کاروبار فیل ہو گئے جو پانی پر حیات ہے پانی پر زندگی میں جینے کا دار و مدار ہے ایسے ہی حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح پانی پر یہ ظاہری زندگی کا دار و مدار ہے ایسے ہی جو زندگی جو پیغام لے کر نبی آتا ہے اس پر انسانوں کی کامیابی کا سارا دار و مدار ہے ان کی دنیا کی کامیابی ان کی آخرت کی کامیابی ان کے انفرادی اجتماعی کامیابی ان تمام کامیابیوں اور مقصدوں کا حاصل ہونے کا دار و مدار ان کے دین پر ہے اس لئے ان کو دین دیا گیا ہے ہاں ہر زمانے میں ان کے مناسب اللہ لوگوں کو دین دیتے ہیں جیسے بچے کو اسی عمر کے مطابق کپڑا پہنایا جاتا ہے کہ اس عمر کا ہوا تو اتنا کپڑا اس عمر کا ہوا تو اتنا کپڑا آخر میں جب اس کا بڑھنا بند ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لئے جو پوشاک ہوتا ہے وہ آخر ہوتا ہے اب بڑھنے کا کوئی سوال نہیں ہے ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دین دیا گیا کہ اب یہ لوگوں کی صلاحیت کے لحاظ سے کافی ہے اب اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی تو آپ کو آخری دین دیا گیا ہے اور وہ پورا ہے اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں تو یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک کامل دین دے دیا گیا اس انعام کا کیا شکر ہے, اس انعام کا کیا حق ہے؟ تو اس انعام کا حق یہ ہے کہ اس دین کو سیکھا جائے, یہ پہلا حق ہے. اگر دین کو نہیں سیکھا اور زندگی میں جہالت رہی اپنے دین سے, تو جہالت جہنم میں لے جائے گی. یہ طے ہے یہ کہ جہالت کہاں لے جائے گی, کہ جہالت جہنم میں. ہاں, سر انجام جاہل جہنم, وہ ہم پڑھتے تھے فارسی کی کتابیں, تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ سر انجام جاہل جہنم بوت, کہ جاہل کا انجام اور نتیجہ جہنم ہے, کہ جہالت جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. کیوں جہالت کس کو کہتے ہیں؟ جہالت اس کو نہیں کہتے کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا, ایسا نہیں ہے, بلکہ جہالت کا مطلب ہے کہ جو حقوق اللہ کی طرف سے آتے ہیں اللہ کے بندوں کے, اپنی ذات کے جو حقوق اللہ کی طرف سے ہیں, ان حقوق سے بے خبر ہونا, ان حقوق سے بے خبر ہونا, اس کو جہالت کہتے ہیں. دین میں, دنیا میں جہالت اس کو کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ آ رہا. ہاں, اس کا تعلق اس زندگی سے ہے, آگے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کتنی بڑی ڈگری ہو, ایمان نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں جہالت اس کو کہتے ہیں کہ حقوق سے بے خبر ہے. ہاں, اس لیے اس جہالت کو دور کرنے کے لیے نبی آتا ہے, تاکہ لوگوں کو اللہ کے حقوق سے اور آپس کے حقوق سے ان کو آگاہ کرے. اس لیے دین سیکھیں گے تو حقوق کی خبر ہوگی, دین نہیں سیکھیں گے تو حقوق کی خبر نہیں ہوگی. اپنی حاجت کی فکر ہے, اپنی راحت کی فکر ہے, اپنی ترقی کی فکر ہے, یہ فکریں تو ہوگی زندگیوں میں, لیکن حقوق کی خبر نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے دعوت لے کر کے, کہ لوگوں کو دعوت دو, لوگوں کو میری طرف بلاؤ اور میرا حق ان کو بتاؤ. میری طرف بلاؤ, نبی اپنی طرف نہیں بلاتا کہ میری عبادت کرو, ایسا نہیں کہتا. وہ یہ کہتا ہے میں تو اللہ کی طرف سے تم کو بلانے کے لیے آیا ہوں. ہاں, بیچ میں ہوں تمہارے وہ خدا کے, اور تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو, اور جب تم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو گے تو پھر تم پر اللہ تعالیٰ کے انعامات آئیں گے, تم پر اللہ تعالیٰ کے اکرام آئے گا, اور تمہارے حالات کو اللہ بناوے گا. حالات بنانا اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے, کسی کے قبضے میں نہیں دیا ہے.
اللہ سبحانہ و تعالی سینٹ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ود دس پرپز اینڈ آبجیکٹو ٹو ٹیچ اس, انوائٹ اس اینڈ ٹیچ اس وٹ آر دا رائٹس of Allah subhanahu wa ta'ala, what are the rights of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. It is imperative that we learn this, imperative that we implement and practice upon it, and also imperative that we propagate this. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam compared his ba'asat, his entire mission. He gave the comparison, he compared it with rainwater. Why? Because rainwater is essential for life. If rainwater stops, if there is drought, the creation of the earth will perish and die. All businesses will fail. All means of livelihood will come to an end. Firaun claimed that I am the Rabb. Allah didn't stop his wealth or stop his industries. What did Allah Ta'ala do? Allah Ta'ala stopped the rainwater. There was drought. All the businesses, despite his claim, failed and could not prosper. From this, we learn why? Because the water was stopped. Because water is life. The whole of life is dependent on water. In the same way, this is why Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam equated his mission with water. Why? Because dunya, akhirat, your collective life, your individual life, your success, your failure, every aspect, from a dini aspect also, is based on the effort of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, based on his message, based on what he came with. In other words, deen. In every era we see this example. Allah Ta'ala send down deen according to the requirement and development of the people of that time. When a child is 5 or 6 years old, needs a certain size of clothing. As the child grows, the clothing requirements will change right up till adulthood. Once he reaches adulthood and is fully formed, then it stops. No further change in the requirement. Like that, Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam came with the final deen. He was the final Nabi. This is the final ummah. So on the one hand, we have to make shukr to Allah Ta'ala that we were given the most perfect, the most complete deen that addressed every requirement. Now there will be no change. So on the one hand, we have to be grateful. And what is the demand of that gratitude? Is that we have to learn deen, implement deen, propagate deen. Why? Because the opposite converse of this is what we call jahalat and ignorance. And the result of jahalat and ignorance is that jahalat will take you to Jahannam. Hazrat says there is a Persian saying, we used to learn it in infancy also when we were young, that the eventual outcome of jahalat and ignorance is Jahannam. By jahalat and ignorance does not mean we do not know how to read or write or we are illiterate. No. What is meant is that what is Allah's right? What is the right of Allah subhanahu wa ta'ala's creation? What is the right and dictate and requirement of deen? That, not knowing that, even though you may have a degree, you may be proficient in worldly sciences, but you will be labeled jahil in deen if you do not know those rights. Why? Because this jahalat that we are referring to is not jahalat of the dunya, but jahalat of deen. Anbiya alayhimu salatu wassalam, they came with this to teach us, to make us become aware what is the rights of deen, what is Allah's right, what is the rights of the creation of Allah Ta'ala, what is the right of the various relationships. To learn this is an absolutely imperative requirement. They were sent not just to teach and propagate this, but they came with this dawah. A Nabi did not invite to himself. He was the medium between the creation and Allah subhanahu wa ta'ala. Anbiya alayhimu salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam came to invite to Allah, the right of Allah, so that you can fulfill the right of Allah, because this is a great, this deen is Allah's very great honor and very great favor upon us.
میں کہہ رہا کہ حالات کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے. کسی کے بھی ہوں, انفرادی ہوں, اجتماعی ہوں, کسی کے بھی ہوں. جیسے بچپنا اللہ دیں گے, جوانی اللہ دیں گے, بڑھاپا اللہ دیں گے. حالات ہیں, تندرستی اللہ دیں گے, اور بیماری کہ بیماری کون دے گا, کہ جراثیم سے بیماری ہوگی کہ جراثیم سے بیماری نہیں ہوتی. جراثیم اللہ ہی پیدا کرتا. تندرستی, بیماری, یہ سب حالات ہیں. کہ حالات, کہ حالات کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا اور اسباب بندوں کو دیے ہیں. آپ کو مال دیا ہے, اولاد دی ہے, حکومتیں دی ہیں, تجارتیں دی ہیں. اسباب اللہ نے بندوں کو دیے ہیں, حالات اپنے قبضے میں رکھے. جی ہاں. کیوں؟ کہ اپنے بندوں کے حالات بنانے کے لیے صرف اللہ کی قدرت ہے. بس بندوں کے حالات اللہ کی قدرت سے بنیں گے. جیسے جوانی قدرت سے, بوڑھاپا قدرت سے, بچپنا قدرت سے, تندرستی, یہ سب ان کے حالات صرف اللہ کی قدرت سے بنیں گے. اسباب قبضے میں ہے، حاکم کے پاس حکومت ہے، تاجر کے پاس تجارت ہے، مزدور کے پاس مزدوری ہے، اسباب قبضے میں دیے ہیں اور حالات اپنے قبضے میں رکھے تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھاوے کہ مجھ کو تو اسباب مل گئے، ہاں مجھ کو تو اسباب مل گئے، فرعون یہی کہتا تھا کہ مجھے تو حکومت مل گئی ہے، اب مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس حکومت کی حکومت مصر کی حکومت تم دیکھتے نہیں ہو، یہ اس کی بات ہے. اسی طرح ہر سبب والا جب وہ اللہ کو بھول جائے گا تو اپنا سبب دکھائے گا کہ میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس فوج ہے، میرے پاس ہتھیار ہے، جی ہاں، بجائے اللہ دکھانے کے وہ یہ چیز دکھائے گا. یہ ہے آدمی کا مزاج کہ میرے پاس ملک ہے. ہاں موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعوت ہے دین کی، میرے پاس ملک ہے، اس کی دعوت سے کیا ہوگا، اور میرے ملک سے وہ ہوگا جو میں چاہتا ہوں. ہاں آدمی ہی سمجھتا ہے کہ میرے مال سے، میرے ملک سے، میری وجاہت سے یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. یہ ایمان ہے کہ تمہاری تمام طاقتوں سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے، اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہوگا. ہاں اللہ دشمنی کا فیصلہ کریں گے تو دشمنیاں ہو جائیں گی. جی ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے ان کو نصارہ کہتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے، تو وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے. ان کی نصرت صحیح نہیں تھی، ان کی نصرت صحیح نہیں تھی، تو کرنے گئے نصرت اور ہو گئے آپس میں دشمن. کیوں؟ کہ ان کی نصرت صحیح نہیں تھی. ان کو جو ذمہ داریاں نصرت کی وجہ سے دی گئی تھی وہ انہوں نے اڑا دی، تو نصرت آئی اور وہ آپس میں دشمن ہو گئے. جب وہ خود آپس میں دشمن ہیں تو نبی کی کیا نصرت کریں گے؟ ہاں یہ نصرت والے ہیں کہ ان کی نصرت صحیح نہیں ہوئی. بمن الذین قالوا انا نصارى، اس بتا کہ ہم کے نصارہ ہیں، لیکن جو جو ہدایت اللہ نے ان کو نصرت نبی کے لیے دی تھی وہ بھول گئے، یا ان کو اس نے پرواہ نہیں کی، تو نصرت تو ختم ہو گئی، یہ خود آپس میں دشمن بن گئے. کیوں؟ کہ ان کے نصرت کا سبق صحیح نہیں تھا. تو جب کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی تو اس کے اثرات غلط ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے اثرات بگاڑ دیتے ہیں. اس لیے جس کو جو چیز ملے وہ اس کا حق صحیح سمجھے اور حق ادا کرے. انصار مدینہ پر بھی نصرت کا حق آیا، نبی وہاں پہنچ گئے ہجرت کر کے، انہوں نے خود دعوت دی تھی نبی کو کہ آپ ہمارے یہاں ہیں، ہم آپ کی نصرت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے. اب نبی پہنچ گئے، اب نبی کی نصرت کا تقاضا آیا کہ آپ نبی کا ساتھ دو، نبی کی نصرت کرو. تو انہوں نے نصرت کا حق ادا کیا، جی ہاں، اور اتنا حق ادا کیا کہ کسی کے حق کی پرواہ نہیں کی، اپنی حاجتوں کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنی راحت کی بھی پرواہ نہیں کی، بلکہ ان تمام چیزوں سے اوپر اللہ کے نبی کی نصرت کا حق وہ کیا، یعنی اپنی نصرت کو وہ ایثار تک لے گئے. ہاں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ایثار کہ انہوں نے اپنی حاجت کو نہیں دیکھا، اپنی ضرورت کو نہیں دیکھا اور نبی کی نصرت کو دیکھا. یہ تو اس نصرت پر ان کو ایک انعام تو یہ ملا کہ وہ آپس میں بھائی ہو گئے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی نصرت کرنے والے دشمنوں میں ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کرنے والے کیا ہو گئے؟ یہ بھائی ہو گئے. تو اگر نصرت کرنے کا طریقہ صحیح ہوگا تو امت میں بھائی چارہ پیدا ہو جائے گا. اسی نصرت کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے دین کے مددگار بنو, اللہ کے دین کے مددگار بنو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار رہو. کہ اللہ کے دین کی مدد کا طریقہ صحیح رہا تو اللہ کے دین کو پانی ملے گا اور یہ آپس میں جڑ جائیں گے, یہ آپس میں جڑ جائیں گے. اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ اللہ کے دین کی نصرت کی جائے, اللہ کے دین کی مدد کی جائے, تو پھر کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ آپس میں جڑ جائیں گے نصرت کی وجہ سے. نصرت کا طریقہ بگڑا ہے تو یہ خود آپس میں کٹ پٹ جائیں گے.
When we will implement the invitation of Anbiya alayhi salatu was salam, fulfill the right of Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah's great favor and bounty that will come down upon us is that Allah subhanahu wa ta'ala will correct the condition of our life on this earth. Because we have to understand that halat and condition are solely in the control of Allah subhanahu wa ta'ala. Whether it is youth, whether it is old age, whether it is health, whether it is sickness, all these various conditions are coming through the qudrat and the power of Allah subhanahu wa ta'ala. Even sickness, negative conditions, for example germs, we say are causing sickness. Germs are Allah's creation. It is in the control of Allah subhanahu wa ta'ala. Means of this world, Allah Ta'ala has given to His slaves. Wealth, children, worldly prosperity, etc. These are what we call asbab and means that are at our disposal. But they on their own cannot influence conditions. Conditions are in the qabza and the qudrat and the power of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah through His power will change the condition. A businessman has his business means. A ruler has his rulership means. A farmer has his agriculture. These have been given to the slave of Allah subhanahu wa ta'ala, but do not be deceived. Conditions, that is in Allah's hand. Like Firaun, he fell into this deception. When you take Allah out of the equation, then the deception is to look towards your means. So what did he say? أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرٍ وَهَذِي الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي. Can't you see? I've got this kingdom of Egypt, etc., etc. Everyone who is a person of means, when his relationship with Allah Ta'ala and conviction is not there, when he is targeted, then he will point towards his means. I have this kingdom, I have this wealth, etc. Musa alayhi salam gave da'wah towards deen, gave da'wah towards the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala, that it is not your wealth and not your kingdom and not your position that is going to decide anything. Establish this conviction that Allah alone will decide. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Allah is ghalib, Allah is overpowering on deciding every decree and every condition. Whether there is enmity, whether there is mutual love. For example, if you look at the companions of Isa alayhi salam, they are the Ansar of Isa alayhi salam. They are referred to as those who made Nusrat, but they did not fulfill the right of Nusrat. The command was given, وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقُوا وَنَسُوا حَظَّمْ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. They were given the command, but they did not fulfill the haq and the right of the responsibility of the Nusrat of Isa alayhi salam. So what happened? Enmity developed between them. They became disunited. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam, the Ansar of Medina, invited Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, we have brought Iman upon you and we are inviting you to come over to us. We will make your Nusrat. The difference was that the Ansar of Medina fulfilled the haq and the right of the Nusrat of Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam to such an extent that they were not influenced by their needs, by their ease, by their comfort. Everything was placed on the mantle of sacrifice till their nusrat reached the level of what we call ithar. يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. They gave preference to others over themselves, the right of fulfilling Allah's Nabi sallallahu alayhi wa sallam nusrat, even when they were in hunger, when they were in need. What was the blessing of Allah Ta'ala that came down upon them is that Allah Ta'ala created such unity and such love amongst them that they became like brothers. The Ansar of Isa alayhi salam became enemies of one another when they did not fulfill the right of Nusrat. The followers of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, when they fulfilled the correct right and dictate and command of Allah, kunu ansar Allah, become the helpers of Allah subhanahu wa ta'ala, when they did this in the correct way, then Allah spread deen and Allah ta'ala established unity and bonded their hearts. So from this we learn that fulfilling the haq and the right of Nusrat, one of the great blessings is that through that Nusrat, the hearts will become united.
اللہ نے ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے اور یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ذمہ داری بندے پوری کریں گے وہ مدد اللہ دے گا یہ ترتیب ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی حدیث شریف کا یہی مضمون ہے کہ المعونہ تو علی قدر المعونہ کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی مدد حق ہے مدد ہو کے رہے گی اللہ کی مدد کہ وہ ہو کے رہے گی ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی مدد غیب میں ہوتی ہے اللہ سامنے نہیں کرتے کہ تم کو یہ دیں گے جسے دنیا والے کہتے ہیں آپ کو یہ دیں گے فلاں کام کرو گے آپ کو یہ دیں گے وہ دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں کہ یہ عہدہ دیں گے یہ مال دیں گے یہ جائیداد دیں گے یہ عورت دیں گے یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو دنیا والے دکھا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھا کر دیتے ہیں یعنی جو چیزیں دینی ہیں اللہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جنت ہوگی اور ایسے ہوگی برکت ہوگی اور ایسے ہوگی تو اللہ سمجھا کر کے دیتے ہیں دکھا کر کے نہیں دیتے ہیں گیپ میں رکھتے ہیں اسے حضرت مولانا الیاس صاحب لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ یاد رکھو اللہ کی مدد حق ہے یعنی ہو کے رہے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مدد کو گیپ میں رکھا ہے دنیا کے کام دکھا کر کیے جاتے ہیں تاجر آپ کو اپنا سیمپل دکھائے گا یہ دیکھو یہ بہت سی چیزیں سیمپل کے طور پر رکھی رہتی ہے کوئی بھی دکان پر آوے وہ دیکھے سیمپل چائے کا یہ سیمپل ہے تو دنیا دکھا کر دی جاتی ہے اور دین اور آخرت سمجھا کر دیا جاتا ہے یہ فرق ہے کہ دین اور آخرت کو سمجھائی جاتی ہے سمجھداروں کو سمجھائی جاتی ہے اور دنیا دکھائی جاتی ہے دنیا والے دکھا کر دیتے ہیں عہدہ دکھاتے ہیں مال دکھاتے ہیں زمین جائیداد دکھاتے ہیں عورتیں دکھاتی ہیں تو دنیا دینا یہ دکھا کر اور آخرت دینا سمجھا کر اس لیے سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنی آخرت کو سمجھے اور اپنے آخرت کے لیے تیاری کرے اس کو سمجھدار کہا ہے کہ اپنی آخرت کو بھی سمجھ رہا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری بھی کر رہا ہے کہ وہی سمجھدار ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت کہ باہوش سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے. یہ سمجھدار ہے, اس کو سمجھدار قرار دیا گیا کہ جو عمل موت کے بعد کام آئے گا اس کو آج ہی کر لینا ہے, کیونکہ موت کا وقت مقرر نہیں ہے کہ کب آئے. موت اچانک آتی ہے, بیماری اچانک آتی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں بیماری اچانک آتی ہے. آدمی اچھا تھا رات کو اور رات کو بیمار ہو گیا. ہاں تو فرماتے تھے بیماری اچانک آتی ہے جیسا موت اچانک آتی ہے, کہ حالات کا علم اللہ نے کسی کو دیا نہیں ہے, اپنے پاس رکھا ہے. ہاں اس لیے اپنا تعلق صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی باتیں سمجھاتے ہیں, کہ اللہ سے تعلق صحیح کرنے کے لیے اللہ کی باتوں کو سمجھا کرو. تو نبی اللہ کی باتیں سمجھاتے ہیں, اور اللہ کی باتیں سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم وحی کے ذریعے سے آئیں گے اس کی پابندی سمجھائیں گے کہ اس کی پابندی کرو, یہ حکم آیا ہے. پھر پابندی کرنے پر جو ملے گا اس وہ سمجھائیں گے کہ پابندی کرو گے تو اس کی یہ فضیلت ہے, پابندی کرو گے تو یہ فضیلت ہے, نہیں کرو گے تو یہ سزا ہے. یہ کہا کہ پابندی کرو گے تو یہ ہے, نہیں کرو گے تو پھر یہ سزا ہے. یہ دونوں باتیں سمجھاتے ہیں, دایا مایا, یہ دایا ہے یہ بایا ہے, یہ کرنے کے لیے ہے یہ بچنے کے لیے ہے, ایک راستہ جانے کے لیے ایک راستہ بچنے کے لیے ہوتا ہے زمین پر. ایسے ہی وہ واضح کر دیتے ہیں, اس کو دعوت کہتے ہیں, کہ نبی اپنی دعوت دے کر کے نفع نقصان سمجھا دیتا ہے. جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ نفے والی شکل کو لے لیتے ہیں اور نقصان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, کہ وہی سمجھدار ہے. کہ الکی سمندان نفسہ وامن لما بعد الموت, کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے, کہ نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنے اوپر قابو کرے, اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل آج ہی کر لے, کل پر نہ لگے.
Allah subhanahu wa ta'ala has placed upon every one of us responsibility, because we are the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. And in fulfilling that responsibility, the help of Allah subhanahu wa ta'ala will come. This is a set sequence and principle from Allah subhanahu wa ta'ala, al-ma'unatu ala qadri al-ma'una. To the extent that we apply ourselves and fulfill responsibilities, the help of Allah will come. Allah's help is the truth. There is absolutely no doubt in it. It is a different matter that Allah's help is in the unseen. System of this world is to show. Do this, we'll give you this, we'll give you this, we'll give you this. All this is shown in front of you. When it comes to Allah's system, Allah's jannat, Allah's barakat, blessings, etc., this is not shown, it is unseen. We are made to understand, this is brought in front of us. But, Hazrat Rahmatullah Ali used to say, Allah's health is the absolute truth, but Allah's health is in the unseen. A businessman, dunya, he'll show you a sample. People of dunya will show you a piece of land. They'll show you women, they'll show you the attractions of this world. When it comes to deen and akhirat, these are in the unseen, we are made to understand, we are invited towards this, it is propagated in front of us. In other words, it is presented. Person of true perception and understanding, he will bring the conviction of the unseen and engage in the preparation of the hereafter. That is a man of intelligence. Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'd al-maut. The intelligent person of my ummah is the one who will suppress his desires, and that which will be of benefit to him after death, he will do it now. Why? Because mort and death we don't know when it is going to come. Allah has kept this in the unseen. And we find sickness, death, this is something that comes suddenly. Condition, the knowledge of it, when it is going to happen, that is by Allah subhanahu wa ta'ala. It is not given to us. So we have to develop our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Anbiya alayhi salatu wasalam came with this message that they came to make us understand how you are going to develop your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala is by adhering and implementing the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. This is that knowledge and this is that invitation which Anbiya alayhi salatu wasalam came with. Do this, Allah will give you this. Don't do this, otherwise there will be this repercussion or this punishment. Both were shown like right hand side, left hand side. Do's and don'ts. This was the da'wat of Anbiya alayhi salatu wasalam. They gave the da'wat and they made us understand in this is benefit, in this is harm. Now who is the intelligent person? Al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'd al-maut is the one who will keep his benefit in front and make his procedure of action toward that which is benefit to him based on the invitation of Anbiya alayhi salatu wasalam.
دوسری بات یہ ہے حدیث شریف میں ہے کہ ان اللہ يحب ان يرى على عبده اثر نعمته ان اللہ يحب ان يرى على عبده اثر نعمته اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے کو کوئی نعمت ملی ہو تو اس نعمت کا اس کے اوپر اثر ہو یہ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ ان اللہ يحب ان يرى على عبده اثر نعمته یہ حدیث کے بیان کرنے کی وجہ یہ پیش آئی تھی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا میلا کچلا بال بکھرے ہوئے جیسے حالت کھستا ہے ایسا معلوم ہے اس کی حالت کھستا ہے غریب ہے آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ مال نہیں ہے کیونکہ حالت یہ بتا رہی تھی میرے پاس بہت مال ہے میرے پاس تو لونڈی غلام ہے یہ اس نے کہا کہ میرے پاس تو بہت مال ہے تو آپ نے فرمایا جب تمہارے پاس نعمت ہے تو اس نعمت کا تمہارے اوپر اثر ہونا چاہیے اس پر یہ بات آئی تو یہ فرمایا کہ ان اللہ يحب ان يرى على عبده اثر نعمته اس پر ایک عام بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ جب بندے کو کوئی نعمت دی گئی ہو تو اس نعمت کا اس کے اوپر اثر ہو کہ پہننے کو دیا ہے تو پہنے کھانے کو دیا ہے تو کھائے اوڑھنے کو دیا ہے تو اوڑھے جو نعمت ملی ہے اس نعمت کا اس پر اثر ہو یہ اللہ کو پسند ہے یہ کلیہ قاعدہ بتایا نبی کی دعوت ہوتی ہے نبی کی تعلیم ہوتی ہے یہ وہی چیزیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے کو کوئی نعمت ملی ہو تو اس نعمت کا اس کے اوپر اثر ہو اب سوال یہ کہ ہم کو یہ نعمت ملی ہے تو اس کا ہم پر کیا اثر ہونا چاہیے بھائی ان کو دین ملا ہے ان کو دین کا کام ملا ہے تو اس کا ان کے اوپر کیا اثر ہونا چاہیے یہ سوچنے کی بات ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کو دین ملا ہے اور دین کا کام ملا ہے تو اس کا ہمارے اوپر کیا اثر ہونا چاہیے
The second thing we have to bear in mind is that we find in the ahadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى عَلَىٰ عَبَدِهِ أَثَرَ نِعْمَتِهِ Allah prefers that the effect of His bounty or favor should be apparent, display that the benefit of that which Allah subhanahu wa ta'ala has given you. The context or true perception and understanding of this hadith can be gauged from the incident that occurred at the time of which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said this. One person came, disheveled appearance, full of dust, apparent poverty, apparent hardship. Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam, based on what he was displaying, asked him, "Are you in need? Are you poor?" This person responded, "I am very wealthy. Allah has blessed me greatly." On this, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "If Allah has given you a bounty, then Allah loves that it should be displayed. If Allah has given you clothes, wear it. Allah has given you food, eat it. Allah has blessed you, then utilize the ni'mats and bounties which Allah Ta'ala has given you." This is a, what we call, kulliya qaida, a perfect, complete principle and part of the da'wat and ta'aleem of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Now, the question that you and I have to ask ourselves is that this great ni'mat and bounty which Allah has blessed us with, deen and the effort of deen, what effect is this supposed to have? How are we supposed to show the effect of this? Display this. Allah blessed you with deen. Allah blessed you with the effort of deen. Think, ponder, reflect. What is the manifestation of this? What is the requirement and dictate of it? Because Allah loves to see resplendent on you the effect of the bounty which He gave you.
So, ye bataya ki Allah ye dekhna chahte hain ki ne'mat ka iske upar kya asar hai. So, tabligh ki ne'mat humko mili hai, iska hum par kya asar hona chahiye, ye aap hazrat ne socha hai?
Allah Ta'ala wants to see the effect of the bounty which He gave you. Have you pondered? Allah blessed you with da'wat and tabligh. What are you supposed to show? What is supposed to be evident? Have you considered?
इसको सोचा है आप हजरात ने?
Did we think about it?
असर को पूछा है, प्रोग्राम को नहीं पूछा. अल्लाह ने प्रोग्राम पूछा, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कि मैं तो अच्छा 4 महीने लगाता हूं. जब वो प्रोग्राम हुआ, जैसे कोई दवा 4 महीने खाई है तो उसका क्या असर हुआ, तो वो असर देखना चाहते हैं. 4 महीना नहीं, फर्क है ना. मुद्दत लगाई और असर, दोनों में फर्क है. कि 4 महीने दवा खाई तो वो 4 महीने को नहीं गिनता डॉक्टर, गिनता है, बल्कि ये देखता है कि दवा का इस पर कितना असर हुआ, ये देखेगा. फिर हो गया तो आगे कि ठीक है अब जाओ, नहीं तो कहा अभी और रहो. हाँ, तो अल्लाह ताला नेमत का असर देखना चाहते हैं, नेमत नहीं, कि नेमत का तुम पर क्या असर हुआ, दवा का क्या असर हुआ. इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा अल-अब्दि असरा नेमतिही, कि हमको तबलीग मिली है, हम तो इसके पुराने हैं, तो इसका तुम पर क्या असर हुआ. ये बात कोई कहता नहीं है, 5 काम करो या 25 काम करो, वो तो मेहनत के काम है, उसका असर क्या होना चाहिए. ये 5 काम तो मेहनत को दिए हैं, मेहनत का क्या असर हुआ. हाँ, कि इस मेहनत का हम पर क्या असर हुआ. जैसे दवा खाई, 5 महीने खाई, 4 महीने खाई, ठीक है, असर क्या हुआ, ये देखना है. कि हजम हुई है दवा, वो बराबर लगी है या नहीं लगी है. इन अल्लाह युहिब्बु अन यरा अल-अब्दि असरा नेमतिही, कि अल्लाह को ये बात पसंद है कि बंदे को जो नेमत मिली है उसका इसके पर असर हो.
Person is engaged in this work for such a long period of time. This is Allah's very great ni'mat. Today we are thinking about, mashallah, what a program should play. Point we have to ask ourselves, like you take a medication, you are consuming that medication for such a long period of time, do you just eat the medication and that it ends there? The question will be asked, any doctor, the one who prescribed it wants to see what change took place, what was the effect of the medication, is there some progress that took place, some change that was brought about? MashaAllah, 5 amal, 25 amal, whatever it is, that is procedure. What effect did it cause? What was the change? How has it manifested itself? This is Allah's great bounty. Allah accepted you. Such a long period of time, you are engaged in the work of Dawat and Tabligh. You took the medication. You gave the time. The question is, what was the effect? What change? What development has occurred? إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِي عَلَى عَبْدِي. Allah wants to see the effect, the change, the manner that it has become resplendent, what has been brought forth as a result of that bounty which Allah gave.
So, jis tarah kaam ka tareeqa janna zaruri hai, ye bhi samajhna hai ke kaam ka asar kya hona chahiye. تو اس کے لئے ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے کہ ان پر کیا اثر ہوا تاکہ وہ اثر ہم بھی لیں اس لئے ہمارے لئے حیات صحابہ لکھی گئی ہے لیکن وہ تو بیچاری تاک میں ہے یہاں وہ بند ہے اس کی کسی کو ہوا ہی نہیں لگی ہے یہاں حضرت فرماتے تھے کہ امت سے مجھے جو کہنا ہے وہ میں نے حیات صحابہ میں کہہ دیا ہے لکھ دیا ہے یہ کہتے تھے کہ امت سے مجھے جو کچھ کہنا ہے تو میری زندگی تو پتہ نہیں کب تک ہے اس لئے امت سے جو کچھ کہنا ہے وہ میں نے حیات صحابہ میں کہہ دیا ہے اور ماشاءاللہ یہاں حیات صحابہ کی ہوا بھی نہیں رکھی جو میرا آج کے دن حیات صحابہ پر لو مرکز میں ہو گیا حیات صحابہ ہاں یہ نعمت کا اثر صحیح نہیں ہوا ہاں کہ ہم کو ایک نعمت دی اس کا اثر ہم پر صحیح نہیں ہوا یہ دھوکہ ہے کہ ہم ہیں یہ دھوکے کی بات مقابل ہونا چاہیے یہ ہے اور یہ ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے آئینہ مقابل میں ہوتا ہے وہ بتاتا ہے صحابہ کی سیرت یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اس لئے ضروری ہے تاکہ ہماری اپنی سیرت کی کمی ہم کو معلوم ہو جائے اسے آئینے میں دیکھنا اس لئے ضروری ہے کوئی غلط چیز ہمارے کپڑے میں ہمارے چہرے میں ہو تو اس کی صفائی ہو جائے آئینہ اس لئے دیکھا جاتا ہے تو ہم کو یہ جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وجہ وہ اس لئے ہے کہ ہماری کمی دور ہو جائے اور کمال پیدا ہو جائے خالی کمی دور کرنا نہیں ہے بلکہ کمی دور کرنی ہے کمال پیدا کرنا ہے دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ کمی بھی دور کرو اور کمال پیدا کرو جو کرے گا اپنے لئے کرے گا حضرت جی ہمارے شیخ فرماتے ہیں جو کرے گا اپنے لئے کرے گا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے کسی پر کوئی احسان نہیں ہے جو کرے گا اپنے لئے کرے گا تو کمی دور کرنی ہے اور کمال پیدا کرنا ہے یہ ذمہ داری ہے ورنہ روٹین ہے ایک رواج ہے ایک ماحول ہے کر رہے ہیں شادیوں کا ماحول دوسرا ماحول یہ تبلیغ کا ماحول ایسا کافی نہیں ہے بلکہ جو چیز دی گئی ہے اس کے اثرات ہماری زندگی پر ہونے چاہیے
Learning the procedure, the pattern of effort, that is in its place, it is necessary, it is imperative. But coupled with that, what is required, it doesn't stop there. We have to ascertain what is the effect, what change occurred, what was developed inside us. It is for this reason that we are told, make mutala of Hayatul Sahaba. The problem, today Hayatul Sahaba has been consigned to the shelf. It's not even there, we don't even touch it. Hazrat Yusuf Sahab Rahmatullah Ali used to say that whatever I wanted to say to the Ummah, in other words, the workers, whatever I wanted to convey, My life is short, how long I will live, I don't know. So whatever I wanted to say and convey, I said it in Hayatul Sahaba. Problem, Hayatul Sahaba is on the shelf. Not there in our lives, not there in front of him. With this is an indication of the fact that the bounty's effect, Allah's bounty, its effect has not become apparent. Don't deceive yourself. We have to take a thermometer, have to check. This is why you have a mirror. The seerah of Sahaba, the seerah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, to know and understand and learn that is absolutely imperative, because that is your mirror. That is your reflection. When you look in the mirror, then you see, this is wrong with my clothes, this is wrong with my appearance, etc. One is to identify the deficiency. And not just identify and remove the deficiency, develop kamal and perfection. Both are imperative. Both are imperative. Identify the deficiency and the shortcoming. Fulfill that. Redress the deficiency, and with that, create perfection. Drive yourself. Otherwise, the work will become a routine. Otherwise, it will become a ritual or any custom. This is what we see today, and this is why, what is the cause of this? That the concern that Allah's bounty, which Allah has blessed us with, to make it apparent. How will it become apparent? By development. How the development will occur? By ascertaining the shortcoming, addressing it, and then developing ourselves in the light of the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Sahaba-e-Kiram.
इसलिए सहाबा की सीरत देखी जाएगी कि उन्होंने क्या लिया, उनको क्या मिला. क्यों? कि अल्लाह उनसे राजी हो गया है. इसका ऐलान हुआ है कि ये वो जमात है कि अल्लाह इनसे राजी हो गया. जी हाँ. और हुजूर ने फरमाया ये वो जमात है कि इसमें से जिसके भी पीछे चलोगे मंजिल को पहुंच जाओगे. तो एक एतमाद अल्लाह ने बताया इन पर, एक एतमाद रसूल ने बताया उन पर. ये सहाबा की सीरत है कि अल्लाह ने उन पर एतमाद बताया, यानी अल्लाह इनसे राजी हो गया. क्यों? और इनकी जिंदगी का खास काम बताया, तराहुम रुकान सुज्जद यब्तगून फज़लम मिन अल्लाह व रिदवाना, कि तुम असाबे मोहम्मद को देखोगे. लोगों से कह रहे हैं अल्लाह कि तुम असाबे मोहम्मद को देखोगे तो कैसा पाओगे, कि तुम असाबे मोहम्मद को देखोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रुकू सीधा करने वाले पाओगे. इनको इबादत का शौक है. क्या है? हां, इनको खुदा का खौफ है, क्योंकि शौक और खौफ से काम होता है. इसलिए इस काम को समझना जरूरी है. खाली प्रोग्राम काफी नहीं है कि पांच काम कर लो. पांच काम तो मेहनत के हैं. सिर्फ मेहनत का क्या असर हुआ ये देखना पड़ेगा. और वो असर को देखने के लिए सहाबा के असरात को देखना पड़ेगा कि उन पर इस मेहनत का ये असर हुआ था तो हम पर भी वो असर होना चाहिए. हाँ, तो सहाबा पर क्या असर हुआ? तो कहा तराहुम रुकान सुज्जदा, तुम असाबे मोहम्मद को देखोगे तो सिज्दा करने वालों में पाओगे, इबादत करने वालों में पाओगे. हाँ, तो बताया कि दावत और तबलीग का पहला असर यह होता है कि आदमी में इबादत का शौक पैदा होता है. हाँ, क्या पैदा होता है? शौक कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, अल्लाह को राजी करूं. अल्लाह का खौफ अंदर पैदा हुआ है, शौक पैदा हुआ है. इसलिए सहाबा की सीरत है. ये बातें आती नहीं है. इबादत का शौक पैदा हुआ नहीं हुआ तबलीग में लगकर, या खाली दो रकात सुन्नत तीन वितर पर आ जाओ भाई, ये हो रहा है. ये तो सूरत बनी है. یہ صورت بنی ہے, اصل وہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم اصحاب محمد کو دیکھو گے تو رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے, سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے. کہ دعوت و تبلیغ کا پہلا اثر یہ ہونا چاہیے کہ عبادت کا شوق پیدا ہو جائے. ہاں, اللہ نے عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے, اسی کی نبی تبلیغ کرتا ہے کہ تم کو خدا نے عبادت کے لیے بجانی, عبادت کرو, مالی عبادت کرو, تم کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا. نبی کی تبلیغ یہ ہوتی ہے, وہی ہماری بھی ہے. تو اس کام کا پہلا اثر یہ کہ عبادت کا شوق پیدا ہو جائے. آپ نے صحابہ کی حکایت جو حضرت شیخ نے لکھی ہے, حکایت صحابہ چھوٹی کتاب ہے, 12 باب ہے, اس میں 12 باب ہے. اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابوبکر مسلمان ہوئے اور کام شروع ہوا تو انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی نماز پڑھنے کی جگہ بنائی اور رات کو اس میں عبادت کرتے تھے. اللہ کے سامنے روتے تھے, دھوتے تھے, جو بھی کرتے ہوں کہ بہارا. تو مشرکین کی اولاد, مشرکین کی عورتیں اسے متاثر ہوتی تھیں اور ان کا رجحان اسلام کی طرف ہو جاتا, ان بچوں کا, عورتوں کا. کس کی وجہ سے؟ حضرت ابوبکر کی عبادت کی وجہ سے. اثر نعمت کا اثر. تو مشرکین ڈر گئے کہ ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں, عورتیں متاثر ہو رہی ہیں, اس لیے حضرت ابوبکر سے کہا کہ یہاں عبادت نہیں ہوگی, یہاں عبادت نہیں کرنے دیں گے. رکاوٹ ڈالی, کہ وہ تو ان کا کام نہیں, رکاوٹ ڈالنا ہو تو ہر زمانے میں ہوتا ہے. مجھے کہنا یہ ہے کہ ابو بکر پر اس دعوت کا پہلا اثر یہ ہوا کہ ان پر عبادت کا غلبہ ہوا. فرپان نماز تو وہ پڑھتے ہی تھے, نہیں پڑھتے ابو بکر. پھر وہ رات کو نماز پڑھنے کا پروگرام الگ بنایا گھر کے سامنے. یہ اس کام کا اثر ہے کہ تبلیغ اگر ہضم ہوئی ہے تو عبادت بڑھ جائے گی, نہیں تو پروگرام بڑھ جائیں گے. ہاں, صاف بات کہہ رہا ہوں, پروگرام بڑھ جائیں گے, عبادت نہیں بڑھے گی. یہ ہضم نہیں ہوئی ہے. تنہائیاں صحیح نہیں ہے کہ تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں, تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں, تنہائیوں میں ان کے کیا تاثرات ہیں. مجمع میں تو سب تبلیغی, حج میں سب حاجی, نماز کے وقت سب نمازی, وہ تو ہے ہی. ان کی تنہائیاں کیا کرتی ہے, ان کو اللہ سے اپنے تنہائیوں میں کتنا تعلق ہے. تو اسی لیے ابوبکر نے اپنے گھر کے سامنے وہ نماز کی جگہ بنائی. نل خانہ کعبہ ہے, حرم شریف مکے میں تو تھے نا وہ. تو جی ہاں, تو یہ دلیل ہے کہ بھئی تبلیغ سے ہمارے اوپر کیا اثر ہوگا. ایک اثر یہ ہوگا کہ ہماری عبادت بڑھ جائے گی. کیوں؟ کہ وہاں عبادت بڑھ گئی ہے. حضرت عمر رات کو پوری رات عبادت کرتے تھے, یہ تو ابوبکر کا ہوا, حضرت عمر بھی کہ وہ پوری رات عبادت کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے پھر جھوٹی لے کے گھر جاتے تھے. وتر پڑھتے تھے, وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن شریف ہو جاتا تھا جب وہ پڑھا, تو پھر اپنی جھوٹی لی اور گھر چلے گئے. یہ مثال ہے عبادتوں کی, تو آپ نے پڑھی بھی ہوگی صحابہ کی حکایتوں میں. تو یہ دیکھنا ہے کہ اس دعوت سے ان پر کیا اثر ہوا. ہاں, تو ان پر یہ اثر ہوا میرے بھائیوں کہ ان کو عبادت کا شوق بڑھ گیا. کہ یہ تو پہلا اثر ہے کہ ہماری عبادتیں بڑھ جائیں. یہاں تو بہت سے لوگ ہمارے, اللہ معاف کرے, ان پر بھی نمازیں باقی ہیں قضا, تبلیغ میں لگنے سے پہلے کی باقی ہے. ہے نہیں باقی, باقی ہے, نہیں پڑی ہے.
تو یہ تو فرائض باقی ہے. زکات کو تو کون جانتا ہے کہ کس کی باقی ہے. تو پہلا اثر میرے دوستو اس کام کا یہ ہوتا ہے کہ آخرت کی فکر ہو جانے کی وجہ سے عبادت میں کثرت ہوتی ہے. ہاں فرائض بھی ادا ہوتے ہیں, نوافل بھی ادا ہوتے ہیں, ہاں مالی فرائض بھی ادا ہوتے ہیں, مالی نوافل بھی ادا ہوتے ہیں. تو ایک اثر اس کام کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر عبادت کا ذوق شوق بڑھے, کیونکہ عبادت کے لیے تو ہم پیدا ہی ہوئے ہیں.
The seerah of Sahaba Kiram has to be in front of us. This is our mirror, this is the gradient. This is how we establish the effect of our engagement in Dawat and Tabligh. This is that Jamaat. Allah subhanahu wa ta'ala was happy with them. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam said that follow any one of them and you will reach your destination. So one basis of their authority given by Allah, that Allah declares His happiness with them. The other given by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, such a description Allah Ta'ala gives of them, that the companions of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, if you want to see them, what condition will you find them? تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. You will see them in ruku, you will see them in sajda. In other words, the shock and inclination of ibadat. The fear of Allah subhanahu wa ta'ala, both these things are coupled. It is imperative that we understand the work. Procedure of the work is the five amal. It is not the object, it's not the work itself. What is the effect? One is the work, that is fine, understand it, implement it. Important with that, don't lose sight. Otherwise it will become ritual and custom. What was the effect of the work in the life? How has it displayed itself? What has the change that it has brought about? Rukkan, sujjadan, the first effect, athar of Dawat and Tabligh is that the inclination of Allah's ibadat will increase. The fear of Allah subhanahu wa ta'ala will increase. The desire to please Allah subhanahu wa ta'ala. But on the other hand, unfortunately, observe the two rakats of sunnah, how it is carried out. This is when the outward has changed. Apparent salah is there. The asar, the effect, the internal change, that has not yet been achieved. Allah Ta'ala created us for His ibadah. Anbiya alayhi salatu wasalam came with this tabligh. Whether it is physical ibadah, whether it is financial ibadah. Hazrat Sheikh Zakaria rahmatullah alayhi, if you look at the lives of Sahaba, 12 chapters which he presented, in that we see incident of Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, that in the early days of Islam, he built a place in front of his home in which in the late hours of the night he would make the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. The children and the wives of the mushrikeen, when they observed this, they became affected by this such an extent that what were they affected by? The ibadat of Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. What is this? This is the effect of Allah's blessing and favor. This is the effect of it. So, they became so affected that they tried to stop it. They told him, don't do this. They, obviously, because that is the job of the enemies of Islam, to create obstacles. But, what is the lesson? The lesson was the effect of Dawat and Tabligh was the ghalba, was the overpowering desire to increase ibadat and worship of Allah subhanahu wa ta'ala. This is what we call the effect of the work. That if the work is being done correctly, automatically an increase in the desire for ibadat should become apparent in the life of the worker. Otherwise, it's just a program. Program, increasing numbers, outward show. No, in solitude. When you are alone, what are you doing? In your alone time, when it is only you and Allah Ta'ala, how much ta'alluq with Allah have you developed as a result of the work? This is why Ka'batullah is there, Masjid al-Haram is there, but where does Abu Bakr radiallahu ta'ala nu build the place to make ibadat in front of his home? This is one, the proof, that this is a proof that the effect of tabligh is in solitude. One's shauq and inclination for ibadat should increase. Umar radiallahu ta'ala nu whole night, he would make the ibadat of Allah Ta'ala. Usman radiallahu ta'ala, one rakat of witr salah, the whole Quran would be recited. And then he would take his shoes and go home. You know, these are what we call examples from the seerah of Sahaba as to the effect of the work of Dawat in increasing the shauq and inclination of the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. This otherwise, and likewise, we see, unfortunately, person before tabligh, at qaza salah, so many years in tabligh, still, the qaza salah hasn't been fulfilled. What about the zakah? What about the fikr and concern for akhirat? The effect of the work, this is not just a program, it's not just numbers, not just apparent, but that there has to be an increase in one's ibadah. Whether it is ibadat with the wealth, whether it is ibadat with the body, whether it is developing one's relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, this is an effect that has to occur of the work. This is how it will be implemented to rot and bring about the change in the life.
So, deen ki mehnat ki wajah se, ek to ibadaton ka shauk paida ho jata. हां के इबादत के लिए तो पैदा ही हुए हैं और फिर उन शौक पूरा करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को देखा जावे कि आपने वो इबादतें किस तरह की है। हां ये मतलब है तबलीग का कि इबादत के लिए पैदा हुए हैं, लोगों को इबादत की दावत देंगे, फिर मस्जिद में आओ, मस्जिद में दिन की बातें हो रही, वो यही है कि इबादत के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए इबादत का ज़ौक शौक पैदा हो, फिर इबादत में क्या सुन्नत है, इसलिए कि इल्म और ज़िक्र के बगैर कोई इबादत काबिले कबूल नहीं होगी। जो इबादत इल्म और ज़िक्र के मुताबिक होगी वो काबिले कबूल होगी। हाँ, इबादत की रूह है इल्म और ज़िक्र, यानी उस इबादत का सही इल्म हो, उसका सही तरीका मालूम हो, उसका सही वक्त मालूम हो। तो जो इबादत इल्म और जिक्र पर आवेगी वो होगी अल्लाह के हां कबूल कबूल। और जो इल्म और जिक्र पर नहीं है बल्कि जहालत गफलत पर है तो वो तो जो जाहिलियत में लोग तवाफ करते थे और नंगा करते थे, जी हां, बैतुल्लाह पर आते थे, हज भी करते थे, लेकिन वो हज जहालत की हज है, जहालत का हज, जहालत के तवाफ। कि शैतान ने उनको समझाया कि तुम्हारे कपड़े तो गुनाह वाले, तुमने गुनाह किए कपड़ों में, तो गुनाह वाले कपड़ों से तवाफ करोगे? जी हाँ, तो हमारे पास तो कपड़े थे कुरेश से, कुरेश से मांगो, कुरेश मुतवल्ली है, तो मुतवल्ली कितना देगा? तो उनके पास भी नहीं है, तो हमारे पास भी नहीं है, तो फिर क्या करो? करना क्या करो? तवाफ। इबादत के इबादत वो होती है जो इल्म और जिक्र के साथ हो। ये तवाब जहालत के साथ है, नंगा है तवाब, क्योंकि तवाब ऐसी इबादत है कि वो एक ही जगह सारी दुनिया में होती है, वो कहीं नहीं होती, बाकी हर इबादत हर जगह होगी। आप हर जगह नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, हर सत्कार करेंगे, लेकिन तवाब वो एक ही जगह होता है, दूसरी जगह नहीं है उसकी। इसलिए लोग तवाफ का शौक रखते हैं। तो शैतान ने उनको कहा कि तुम्हारे कपड़े नापाक है, تو ثواب بھی خراب ہو گیا. کیوں؟ کہ علم و ذکر نہیں ہے. جی ہاں، ثواب ہے اور علم و ذکر نہیں ہے. ایسے ہی میرے دوستو ہر عبادت کا حال ہے کہ جو بھی عبادت علم و ذکر کے بغیر ہوگی وہ ننگے ثواب جیسی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ اپنی امت کو آپ علم و ذکر پر لے آئے. آپ سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہو؟ کہ زمانہ جاہلیت، پھر زمانہ اسلام. یوں ہے نا؟ ہاں، آپ کے آنے کے بعد زمانہ اسلام، آپ سے پہلے کا زمانہ زمانہ جاہلیت. کہ علم و ذکر نہیں ہے، جہالت ہے، غفلت ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. کہ نبی، آپ کو ہم نے بھیجا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں آخرت سے، کیونکہ ان کو بھی نہیں، کسی نے نہیں ڈرایا، ان کے باپوں کو بھی کسی نے نہیں ڈرایا، یہ غافل ہیں. یہ لوگ 600 سال ہو گئے ان کے پاس کوئی مرشد نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، 600 سال سے ایسے ہی پڑے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، تو 600 سال سے یہ ایسے ہی پڑے ہیں، غافل پڑے ہیں. تو آپ ان کو علم و ذکر دیں گے کہ تم دیر قوم اماؤن دیر آباؤہم فہم غافلون. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو علم و ذکر دیا ہے. آپ نے علم و ذکر کو معمولی سمجھا ہے کہ مجھ کا نام بھی نہیں آتا بیچارے کا. حالانکہ علم و ذکر کی ایسی ضرورت ہے زندگی میں جیسے ریل کو پٹڑی کی ضرورت ہے. پٹڑی کے بغیر کوئی ریل چلتی ہے؟ بولو. یہ پٹڑی تو ریل کے لیے ہی ہوتی ہے. جی ہاں، اور کسی چیز کے لیے ہوتی؟ کہ ریل پٹڑی پر ہی چلے گی. تو مسلمان کی زندگی علم و ذکر پر ہی چلے گی. ہاں، اور ریل پٹری سے اتر گئی تو کہ وہ تو ڈھیر ہو جائے گی، جہاں وہیں گئی. ہاں، کہ علم و ذکر یعنی ہر حال کا دین اور اس حال کا عمل. یہ مطلب علم و ذکر کا، کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا دین اس کے پاس ہو اور اس حال کا دین کا عمل اس کو یاد ہو کہ اس وقت میں یہ دین ہے اور اس کا یہ عمل ہے. یہ مطلب علم و ذکر کا ہے. ہاں، کہ ہم کو تیسرا نمبر دیا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ علم اور ذکر. کہ علم کس چیز کا علم ہے؟ کہ علم اللہ کے حکموں کا. اللہ کے حکم اوپر سے آتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں؟ اوپر سے. ایمان کا حکم، نماز کا حکم، جو بھی ہو اوپر سے آئے، کیا حکام اوپر سے آتے ہیں. اللہ ہی حاکم ہے اور کوئی حاکم نہیں. وہ حکم دیں گے، عبادت کا بھی حکم دیں گے، گناہوں سے بچنے کا بھی حکم دیں گے، حقوق ادا کرنے کا بھی حکم دیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو حکم ہوگا اللہ کا، اور حکم پورا کرنے کے لیے طریقہ ہوگا رسول کا. رسول نیچے ہے، وہ اللہ کے حکموں کو لیتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو لے کر اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ حکم آیا ہے اور میں تم کو پہنچاتا ہوں اور اس کا طریقہ یہ ہے. نماز آئی تو آپ کو نماز دی، نماز کا طریقہ بتایا، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور یوں کہا کہ ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ تبلیغ، کہ ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. سلو کمار آئی تو وہ نہیں اسلی. تو نماز آئی تو نماز کی تبلیغ ہوئی، یعنی نماز کا علم و ذکر دیا. ایسے جو حکم آیا اس کا علم و ذکر آپ نے لوگوں کو دیا، یہ روزہ ہے، یہ زکات ہے، حج آیا آخر میں تو اعلان ہوا کہ اس سال حج کریں گے ہم، ہمارے ساتھ حج کرو. مسلمانوں سے کہا، कि हमारे साथ हज करो और मुझसे हज के तरीके सीख लो, अगले साल की उम्मीद नहीं है कि मुलाकात हो ना हो। ये फरमाया कि मुझे अगले साल की उम्मीद नहीं है कि मेरी आपकी अगले साल मुलाकात हो, इसी साल आओ और मुझसे हज का इल्म और जिक्र ले लो। खुजू अन्नी मनासिककुम, मुझसे हज के मनासिक, मनासिक हज के अहकाम को कहते हैं, हज के तरीकों को मनासिक कहते हैं, कि मुझसे हज के मनासिक ले लो, अगले साल की कोई उम्मीद नहीं है। तो हज आया तो हज का इल्म और जिक्र दिया कि मिसाल है। जी हां, जकात आई, जकात का हुक्म दिया और फरमाया अपने मालों का 40वां हिस्सा निकालो। हमारे शरीयत में 40वां हिस्सा जकात होती है, 100 में 2.5 रुपये, जो कैश है उसी बात कर रहा हूं, बाकी अलग अलग अहकाम। तो कहा क्या, मुझे जकात का 40वां हिस्सा निकाल के दो। हाँ तो रुबाऊ से अमवालिकुम, अपनी जकात का 40वां हिस्सा निकाल के दो, यानी अदा करो। नमाज आई तो, जकात आई तो, हज आया तो। क्यों? कि ये चीजें इल्म और जिक्र के बगैर सही अदा नहीं होगी, इसलिए उसका इल्म और जिक्र दिया ताकि फराइज सही अदा हो जाए। फराइज जो होते हैं वो अल्लाह के हुकूक होते हैं। नमाज अल्लाह का हक है, जकात अल्लाह का हक है, रोजा अल्लाह का हक है, हज अल्लाह का हक है, इबादत है। इबादत किसकी की जाएगी बोलो? इबादत किसकी की जाएगी? अल्लाह की। गैर अल्लाह की तो इबादत है, तो ये इबादत है, ये अल्लाह का हक है। तो ये अल्लाह का हक दिया, उसका इल्म और जिक्र दिया, ताकि रेल पटड़ी पर रहे। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारी और तमाम मुसलमानों की जिंदगी वो इल्म और जिक्र पर होती है। हाँ, इसी तरह तवज्जो ने दावत का यही मकसद है, चिल्ले मकसद नहीं है कि चिल्ले दो। चिल्ले तो इसलिए फारिग कराते हैं ताकि फारिग होकर इसको सीखे, वरना घर के जमीले में कारोबार की मसरूफियत में कौन सीखेगा? कारोबार छोड़ दो, घर थोड़ी हट गए छोड़ दो और ये बातें सीखने के लिए निकलो। जैसे बच्चों को मदरसों में, स्कूलों में भेजा जाता है, तो अल्लाह के रास्ते का खुरूज वो अल्लाह के रास्ते की तालीम तरबियत के लिए है। हाँ, ये खुरूज तालीम तरबियत के लिए है, खुरूज खुरूज के लिए नहीं है, निकलना निकलने के लिए नहीं है, जिसे अजान अजान के लिए नहीं है, अजान अजान के लिए, तो किसके लिए? कि अजान नमाज के लिए, अजान अजान के लिए नहीं होती, नमाज नमाज के लिए, वो अजान नमाज अजान जो है वो नमाज के लिए होती है, कि पर लोगों को पता चले कि नमाज अजान का, वो नमाज का वक्त दाखिल हो गया है, अब मस्जिद में जाओ। नमाज को तो सब जानते हैं, मुसलमान के 5 नमाजें हैं, अजान से वो वक्त का ऐलान होता है कि वक्त दाखिल हो गया है, मस्जिद में जाओ। तो अजान अजान के लिए नहीं होती, वो नमाज के लिए होती है। इसी तरह मेरे दोस्तों, दीन की ये नकलो हरकत, नकलो हरकत के लिए नहीं होती, बल्कि वो इल्म जिक्र के लिए होती है कि इस रास्ते में निकलकर इल्म जिक्र पैदा करो, ताकि जहालत दूर हो जावे, गफलत दूर हो जावे। इल्म आएगा तो जहालत दूर होगी, अमल आएगा तो गफलत दूर होगी। जहालत और गफलत ये इंसानी जिंदगी के लिए हलाकत है, कि वो जाहिल भी है गाफिल भी है। ये जमाना ही जाहिलियत में लोग जाहिल भी थे गाफिल भी थे, तो उनकी जहालत गफलत को इल्म और जिक्र देकर मिटाया है, अपनी दावत में इल्म और जिक्र शामिल किया। तो यही हमारा काम है कि जिंदगी इल्म और जिक्र पर आवे। उसके लिए यक्षुई पैदा करने के लिए बाहर निकलो, यक्षु हो जाओ, अपने कजियों से, अपने जगड़ों से यक्षु हो जाओ और यक्षु होकर इसको सीखो। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, मदरसों में बच्चे यक्षु हो जाते हैं, उसको घर पर नहीं होते, یکسو ہو جائے. یہ نکل تو یہ خروج کہ اپنی زندگیوں میں دین لانے کے لیے اور دوسروں کو دعوت دینے کے لیے, کہ اپنی زندگی میں دین لاؤ, علم و ذکر لاؤ اور دوسروں کو اس کی دعوت دو. یہ کام ہے ہمارا.
The object of the effort of deen is in order to create within us the shauq and the inclination of the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, because we were primarily created for Allah subhanahu wa ta'ala's worship. Now, Allah's worship, how should that worship be discharged? How should it be carried out? For that we have to look at the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibadat we were created for. That shauq, that inclination, that desire for it has to be there. Now we look towards the sunnah. And what is meant by the sunnah? Ilm and zikr. This is the soul of our ibadat. This is imperative condition. Without it, it can never be carried out correctly, nor will it be carried out at the correct time. So to save us from ignorance and ghaflat, we have to come onto ilm and zikr. Whether whatever command of Allah subhanahu wa ta'ala it was. Example, if you look at the period of ignorance prior to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ibadat was taking place. They were making hajj. They were making tawaf of Kaabatullah, but without ilm and zikr. So what did shaitan come? Shaitan came and convinced them that these clothes that you are wearing, you committed sins with them. This is a pure place. How can you make tawaf, such a great ibadat, wearing clothes of sin? So take your clothes off and make tawaf naked. So we find that what was this? When they were distant from ilm and zikr, such a pak and pure ibadat, the one place in the world that tawaf can take place is Kaabatullah. Other ibadat, whether it is salah, whether it is sadaqah, whatever it may be, that can take place everywhere else. This, the unique place for it is Kaabatullah. So, people naturally have an inclination for it, such a special ibadat. But, because ilm and zikr wasn't there, this ibadat obviously rejected, because they were making it naked. This is the effect when ilm and zikr is not there. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam came with ilm and zikr. This is why the period before Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is referred to as the age of ignorance. Like we say, zamane jahiliyat. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam came with the period of Islam. And the command came, لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ أَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. 6 centuries passed after Isa alayhi salam. Humanity was in the depths of negligence, in the depths of ignorance. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam came and lit up the world with ilm and zikr. And so do not, unfortunately, today we take it very lightly. But ilm and zikr, its example is like tracks of a train. A train will be derailed if the tracks are not there. It will just lie on one side. For it to move, it needs the tracks in exactly the same way. Ilm and zikr, every condition, the deen of Allah. What is the action of that particular condition? How it has to be discharged? This is our third point of tabligh. Ilm, what is the command of Allah Ta'ala? Commands of Allah are revealed. They come from above. Whether it is Iman, whether it is Salah, these are Allah Ta'ala's commands. Allah is Hakim. Allah sends down Hukam and His command. This is His Ibadat. However, in other words, Allah's command, Salah, Allah's command, abstain from sin, Allah's command, fulfill the rights of the creation. What is the pattern of fulfilling the command of Allah Ta'ala? For that we have the pattern of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Commands come from above, on the earth is the Nabi of Allah who shows us. Salah came, this is, he gave us the knowledge, taught us, practically showed the Salah, and then he said, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Make Salah like you see me, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, making Salah. This was the tabligh of Salah. And we find that like this, every other Salah, every other command of Allah, right up till the end, Hajj. In the time when the command of Hajj came, he said, I have no hope of being with you next year, so come and make Hajj with me. In other words, practically learn how to make your Hajj with me, because I will not be with you next year. Khudu anni manasikakum. Manasik, take your manasik. In other words, rites and rituals of Hajj, the tariqa and pattern of how Hajj should be discharged. Likewise with zakat, he gave us the knowledge that 1/40th when it comes to wealth, other branches of wealth, different orders, but when it comes to wealth, 1/40th of it has to be discharged in zakat. Likewise, whether it is namaz, whether it is zakat, whether it is Hajj, through ilm and zikr, the correct pattern was shown to us. Because what are these ahkam? They are farais, they are injunctions, they have to be correctly discharged. Allah's right is what Allah Ta'ala made farz upon us. Whether it is salah, whether it is fasting, whether it is zakat, whether it is hajj, this is the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. And ilm and zikr, the correct procedure, correct pattern, correct time, according to sunnah, this is the track. Like for the train is required. This is the objective of Dawah. Dawah's objective is not chilla. 40 days, 4 months is not the objective. The coming out is not the objective. Ilm and zikr, not coming out. Coming out for talim and tarbiyat. Coming out to learn and for your spiritual development. Not coming out for the sake of coming out. For example, azan is not given for azan. Azan is given for salah. Nakhl harkat, movement is not there for the sake of movement, but so that you come out, because in your home environment, in your business environment, it becomes difficult. So you have to develop total commitment. For total commitment, this is why you have to come out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, but not coming out for itself. Coming out so that you are distanced from ignorance, distanced from ghaflat. For that it is necessary that you come onto ilm and zikr. Ilm and zikr, in other words, the knowledge of the correct press procedure. And then what is meant by zikr is to discharge Allah subhanahu wa ta'ala's command on its correct time. This da'wat is being given for that.
Da'wat ke kaam mein badi barkat hai aur bada asar hai. حالات بدل جاتے ہیں موسم بدل جاتے ہیں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ پہنچنے کی وجہ سے مدینہ کے حالات بدل گئے مدینہ میں ایک خاص بخار ہوتا تھا اس کو حمى یسرب کہتے ہیں یسرب مدینہ کا پرانا نام تھا یسرب کہتے تھے لوگ مدینہ کو جیسے ہمارے نظام الدین کے دو نام ہیں یہ نظام الدین یہ تو نیا ہے نام ہے نظام الدین کا پرانا نام غیاث پور ہے نظام الدین کتابوں میں پڑھو گے کون پڑھے کتاب فرصت نہیں ہے نظام الدین کا پرانا نام غیاث پور ہے پھر 800 سال پہلے حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی آمد ہوئی تو نظام الدین ہو گیا تو مدینہ کا نام یسرب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آئی دین آیا تو وہ یسرب ختم ہو گیا یسرب کوئی نہیں کہے گا اب مدینہ منورہ ہے تو نام بھی بدل گیا اور مدینہ کے حالات بھی بدل گئے وہ بخار تھا وہ بھی ختم ہو گیا موسم بدل گیا آج تک مدینہ کا موسم اچھا ہے تو میں نے کہا کام سے موسم بدل جاتے ہیں کام سے حالات بدل جاتے ہیں مدینہ میں دشمنی تھی دو ہی قبیلے تھے وہ دشمن تھے آپس میں اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے ان کے بڑے بڑے سردار ہوتے تھے تھے وہ ماشاءاللہ تو وہ اوس اور خزرج کی دشمنی بھی ختم ہو گئی اور وہ بھائی ہو گئے, ایک دوسرے کے مددگار ہو گئے اور نبی کے کام کے مددگار ہو گئے. یہ حالات بدلنے کی مثالیں ہیں.
جی ہاں,
لوگوں کے مالی حالات بدل گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے فرمایا سخی بنو, سخی بنو, سخاوت کرو. جاہلیت میں تو بہت پیسے اڑاتے تھے, اب اسلام آ گیا تو تم کو کیا ہو گیا, تو سخی بنو. تو آپ نے ان کو سخاوت کی دعوت دی, جیسے اسلام کی دعوت دی تو سخاوت کی دعوت دی, تو لوگ سخی ہو گئے. انہوں نے اپنے باغوں میں جگہ جگہ راستہ بنا دیا. باغوں کے چاروں طرف مٹی کی دیواریں ہوتی تھی, باؤنڈری, تو وہ اس کو توڑ توڑ کر کے جگہ جگہ راستہ بنایا کہ کوئی بھی مسافر کہیں سے بھی آوے ہمارے باغ میں آ جاوے اور کھائے, کیونکہ آپ نے سخاوت کی دعوت دی ہے. تو دعوت کی وجہ سے حالات بدل جاتے ہیں. اللہ نے یہ تاثیر رکھی. یہ باطل باطل سے حالات نہیں بدلتے, باطل سے تنگیاں ہوتی ہیں, اور حق سے حالات بدل جاتے ہیں, وسعتیں اور راحتیں ہو جاتی ہیں. یہ انعام ہے. وَدَوَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ یوں کہے کہ یہ بستیوں میں اور شہروں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان یقین تقویٰ پرہیزگاری پر لائیں تو ہم ان کو آسمان سے بھی برکتیں دیں گے اور زمین سے بھی برکتیں دیں گے. آسمان سے ایسا پانی آئے گا برکتوں والا اور زمین اپنی خیرات نکالے گی. یہ بشارتیں ہیں حالات بدلنے کی. حالات اگر ان کے بدل گئے دعوت کی وجہ سے, ان میں ایمان آیا, ان میں تقویٰ پرہیزگاری آئی, جی ہاں, تو ان کو آسمان سے بھی برکت دی جائے گی اور زمین سے بھی برکت دی جائے گی. آسمان سے پانی آئے گا اور زمین اپنی خیرات نکالے گی, یہ خوشحال ہو جائیں گے. ہاں, یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے حالات بدلنے کے, کہ دین سے اور دین کے کاموں سے شخصی حالات بھی بدل جاتے ہیں, اجتماعی حالات بھی بدل جاتے ہیں. یہ بشارتیں ہیں, اور اس امید پر کام بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے حالات اللہ ہمارے دین سے صحیح کریں گے. ہمارے حالات ہمارے دین سے اللہ صحیح کریں گے. پکی بات یہی ہے کہ جب ان میں دین آئے گا اللہ ان کے حالات صحیح کریں گے, تمام دشواریاں ختم ہو جائیں گی. جی ہاں, آسانیاں آ جائیں گی. اس لیے میرے دوستو, اس کام کو کہ اس کام کو علم و ذکر کے ساتھ کرنا ہے, یہ ہے کمی. اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے. اچھا, کون سا علم لوگے؟ کہ پہلے فضائل کا علم لیں گے, وہ آسان ہے. وہ آسان ہے کہ فضائل کا علم ہر مسلمان کے پاس ہو. صحابہ میں یہ بات تھی, کوئی صحابی جاہل نہیں تھا. وہ جو کام کرتا تھا اس کی فضیلت اس کو معلوم تھی, اس کا طریقہ اس کو معلوم تھا. ہاں, جو بھی کام کرے کہ اس کی فضیلت ہے, اسے یہ طریقہ ہے, وہ بتا بھی دیتے تھے, لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیتے تھے. جی ہاں, علم و ذکر کے ساتھ زندگی ہوتی تھی. علم و ذکر کے ساتھ زندگی ہوتی, جیسے پٹڑی کے ساتھ ریل ہوتی ہے, ریل کے ساتھ پٹڑی ہوتی ہے, ایسے مسلمان کی زندگی کہ علم و ذکر کے ساتھ, اور علم و ذکر مسلمان کی زندگی کے ساتھ. یہ اس دعوت کی بڑی غرض ہے. امت کو عام طور پر نقل و حرکت پر کر دیا تاکہ امت مل جائے کہ ہم مل گئے, ہم میں کہاں کہاں آپ کہاں کے. نقل و حرکت کی وجہ سے بکھری ہوئی امت مل جائے گی, تو مل کر کیا کرے گی کہ مل کر کے علم و ذکر کو عام کرے گی. مسلمان تو ہے ہی, مسلمان تو پہلے سے ہے ہی, تو کیا چیز عام کرنی ہے کہ علم و ذکر کو عام کرنا ہے. یہ غفلت دور ہو جاوے ذکر کی وجہ سے, جہالت دور ہو جاوے علم کی وجہ سے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو مٹایا ہے. غفلت کو مٹایا کہ لوگ غافل تھے, جہالت کو مٹایا کہ لوگ جاہل تھے. تو ان کو بتایا کہ یہ علم ہے یہ ذکر ہے, ان دونوں کے جمع ہونے سے زندگی اطاعت پر آئے گی, علم و ذکر زندگیوں میں آئے گا تو زندگی اطاعت پر آئے گی. ہاں نبی کی دعوت اطاعت کرانے کے لیے ہوتی ہے, حکومت کرنے کے لیے نہیں ہوتی, وہ حکومت کرنے نہیں آتی, مال لینے کے لیے نہیں آتی, وہ تو اللہ کے اطاعت کرانے کے لیے بھیجتے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, کہ ہم نے زمین پر جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اللہ کے کہیں تو اس کے سوا نہیں بھیجا کہ زمین پر اللہ پاک کی اطاعت ہو جائے. دعوت کی غرض, نبوت کی غرض کہ بندے اللہ کی اطاعت پر آ جائیں, اپنے نفسانیت سے اپنی خواہشات میں سے نکل جائیں اور اطاعت پر آ جائیں, جان مال میں آزاد نہ سمجھے بلکہ جان مال میں اپنے آپ کو پابند سمجھے, اس کو اطاعت کہتے ہیں کہ اپنے جان مال میں اپنے آپ کو پابند سمجھو, آزاد نہیں ہو. جان مال امانت ہے, اولاد امانت ہے, تمہیں امانتیں دی ہیں حق ادا کرنے کے لیے, وہ حق اطاعت ہے. تو دین جب قائم ہوگا زندگیوں میں علم و ذکر سے تو زندگیاں اطاعت پر آئے گی, اور یہی دعوت ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی, کہ حکم اللہ کا آئے گا طریقہ نبی کا ہوگا, تو حکم بھی مانیں گے طریقہ بھی مانیں گے تو اللہ کی اطاعت ہو جائے گی رسول کی اطاعت ہو جائے گی, نتیجہ کیا ہوگا کہ لعلکم ترحمون, تمہارے اوپر عام رحمتیں ہوں گی, پھر زندگیاں رحمتوں والی ہوں گی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, یہ مقصد ہے دعوت تبلیغ کا. باقی سب طریقہ کار ہے, 3 دن لگاؤ 10 دن لگاؤ, یہ تو طریقہ کار ہے, جسے دوا استعمال کرنے کے طریقے ہوتے ہیں, علاج کے طریقے ہوتے ہیں, ورزش کے طریقے ہوتے ہیں, تو وہ تو طریقہ کار ہیں, وہ تو ہر محنت میں ہوتا ہے. اس طریقہ کار کے ذریعے سے مقصد تک پہنچنا ہے, طریقہ کار مقصود نہیں ہوتا بلکہ مقصود ایک اور چیز ہوتی ہے, جسے ورزش کرائی, بیمار تھا اور ورزش کرا رہے ہیں, دوا کا کورس پورا ہو گیا تو ورزش کرو, کیوں کہ بدن میں طاقت آئے, دوا سے ایک طاقت آئے گی, ورزش سے ایک طاقت آئے گی. جی ہاں یہ مثال ہے. تو ایسے ہی زندگیوں میں ایمانی طاقت پیدا کرانی ہے. کون سی طاقت؟ جسمانی طاقت نہیں, ایمانی طاقت, کہ مسلمانوں کی زندگیوں میں ایمانی طاقت آ گئی. کہ ایمانی طاقت سے کیا ہوگا؟ کہ ایمانی طاقت سے یہ حرام سے بچیں گے. جب تک ایمانی طاقت پیدا نہیں ہوتی ہاتھ میں حرام نہیں چھوڑتا, کیونکہ حرام میں مزہ ہے اور حرام زیادہ ہے, حرام زیادہ بھی ہوتا ہے اور مزادار بھی ہوتا ہے. تو جب ایمان اندر اترے گا تو پھر یہ مزہ بدل جائے گا, یہ کڑوا ہے, یہ حرام ہے. تم نے کہا ایمان میں طاقت پیدا کرنی ہے, کہ ایمان کی طاقت پیدا کرنے سے کیا ہوگا؟ کہ ایمان کی طاقت پیدا ہوگی تو حرام سے بچے گا, فرائض کو ادا کرے گا, حقوق کی فکر کرے گا. ایمانی طاقت کا یہ اثر ہے کہ حرام سے حرام سے بچے. جب تک ایمان میں طاقت پیدا نہیں ہوئی اللہ نے چیزیں حرام نہیں کی. ہاں جب ایمان میں طاقت پیدا ہوئی تب شرام حرام ہوئی, نہیں تو لوگ پی کر نماز میں آتے تھے تو اللہ نے کہا پی کر نماز میں مت آیا کرو, آیتیں غلط پڑھو گے نشے میں تو پی کر مت آیا کرو, یہ نہیں کہا مت پیو, یہ نہیں کہا مت پیو, کیونکہ پی کر نماز میں مت آیا کرو. کیوں؟ کہ ابھی شراب چھوڑنے کی طاقت نہیں آئی ہے, برسوں سے پی رہے ہیں, تو کوئی دوسری طاقت آوے تو یہ طاقت کٹے. تو جب ایمانی طاقت آئی تو پھر شراب حرام ہو گئی اور کہا کہ تمہارے لیے شراب منع ہے, دور رہو. کہاں دور رہیں گے؟ دور رہیں گے صحابہ نے کہا. اب طاقت آ گئی. تو یہی طریقہ ہے کہ محنت کے ذریعے سے علم و ذکر پر آنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے, کہ اللہ نے یہ دیا ہے حکم, نبی نے دیا ہے طریقہ. علم و ذکر کا مطلب یہ ہے. ہماری دعوت کی میرے بھائیوں یہی غرض ہے کہ ہماری محنت ہم کو علم و ذکر پر لاوے, کہ یہ اللہ کا حکم ہے, نبی کا طریقہ ہے, یہ اللہ نے حرام کہا ہے, یہ نبی نے منع کیا ہے, اور اس کی تاکید کی ہے کہ یہ کرو مت چھوڑو نبی نے. اور یہ پیدا کرنا علم و ذکر کہلاتا ہے. تو ہماری دعوت کی بڑی غلط کہ ہماری زندگی علم و ذکر کراوے. نبی نے لوگوں کو جہالت میں سے علم پر اور غفلت میں سے ذکر پر لائے.
There is great blessing and effect in the work of Dawat and Tabligh. Allah Ta'ala will change the condition and Allah will change the environment and the season also. We find that Madina Munawwara, before the coming of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, the environment of Madina was not conducive. There was a fever that was prevalent. In fact, prior to the coming of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, its name was Humma Yathrib. The word Humma means fever. Yathrib was the old name of Madina Munawwara, like, as it says, Nizamuddin, before was known as Riyazpur. In the old books, before the coming of Hazrat Nizamuddin rahmatullah alayhi, he says today nobody reads, so you won't even know. But through his coming, the name changed to Nizamuddin. Like that, Medina, the old name was Yathrib. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam came, deen came, through the barakat of that the name changed, the condition changed, Allah changed the season also, the environment. Today we find that there is a good, healthy environment in Medina Munawwara. This is the barakat of the effect of the work of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And there were two tribes, great enmity, Aus and Khazraj. Through the barakat of the work of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, their hearts became cemented, united, and they became like brothers with one another. So we find that these are examples of conditions changing through the effort of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likewise, a person's financial circumstance also will change. Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam advocated upon the people of Medina Munawwara to become generous. They, prior to this, in the days of ignorance, they were very wasteful. Now when they were advocated and told to become generous, they used to have boundaries around their gardens. They were farmers by trade. They broke the boundary walls. In fact, they made roads so that travelers could pass and utilize the produce of their gardens for free. Such was the effect of this command to become generous. And we find that this is how Allah Ta'ala changed the conditions. Batil, its effect will not be the changing of conditions. Through batil, hardships will come. When the effort of haq will take place, Allah Ta'ala will change conditions. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Allah Ta'ala says that if the people of the village or town will come unto iman and taqwa, then the blessings of the heavens and the earth will come. From the skies, rainwaters will come. From the earth, produce, increase in wealth, increase in prosperity. These are the effects individually and collectively. Conditions of people will change towards goodness. So, we should have this motivation through deen and through the effort of deen. Allah Ta'ala must change my condition. But the shortcoming today is that we are not doing it in the light of ilm and zikr. And when it comes to ilm and zikr, ilm also, first, primarily is that of fadail and virtues. There was not a single sahabi that was ignorant. Each one knew the virtue of whatever action he was doing and the correct procedure of carrying out that action. We find that through ilm and zikr, lives will change. This is the track of the train. Without it, the train cannot move. The object, maqsad of the work and of da'wat is not just movement. Through movement, the scattered ummah has been collected together to do what now? To come and to propagate and to disseminate ilm and zikr. We have to make this arm. Through ilm, humanity will come out of ignorance. Through zikr, humanity will come out of negligence. So we are gathered together for this reason. Allah's Nabi, the object of his da'wat was not to establish kingdom. was to establish Allah's command, Allah's obedience. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. We did not send any Nabi except to establish Allah's itaat. This is the maqsad and object of the work of the da'wah of the Anbiya alayhi salatu wassalam, that in one's life, in one's wealth, we are not free. But we are restricted. This life and this wealth is an amanat. Our children are an amanat, a trust. What is the requirement? Fulfill the right of Allah subhanahu wa ta'ala. In other words, obey Allah. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. La'allakum turhamun. What will happen when Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam's obedience takes place? Mercy of Allah will come. In other words, lives will become lives of bounties, of plentifulness. This is the maqsad of da'wat. But it is the procedure of the effort. Maqsad is to establish Allah's ibadat. Everything else is a procedure. We should not move away from the maqsad and the objective. For example, someone is told make exercise. Not exercise for the sake of making exercise. Exercise to increase your physical strength. So that is the objective. In the same way, strengthen your iman. Strengthen your iman. Apply yourself so that iman is strengthened. Not physical strength, spiritual strength. That will enable you to stay away from that which Allah made haram. We find today prohibited things are plentiful and they are ostensibly enjoyable. How are we going to get the strength to abstain from that which Allah made haram? Is with the strength of iman. Fulfill that which Allah subhanahu wa ta'ala made compulsory upon us, Allah's right. Fulfill the fikr and the concern to fulfill the right of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. This is only possible when iman is strengthened. Sahaba in the beginning, iman was not of the required level, so they were allowed to come and make salah whilst drinking also. Only this much prohibition, that if you are intoxicated, there'll be confusion in what you are drinking, so at the time of salah, don't drink. But as they develop, this imani strength came. Then the question was put, will you not abstain? They were ready to abstain from whatever Allah subhanahu wa ta'ala had prohibited. So through the effort, the strength of ilm and zikr has to be engendered in the ummah. This is the objective of the work of da'wat and tabligh, that our lives come onto ilm and zikr. Anbiya alayhi salatu wassalam, they gave this da'wat to move humanity away from ignorance, away from negligence, from the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala.
Isliye mere bhaiyo, apni zindagiyon ko is par lana hai asal. Tareeqa e kaar ek hai, maqsad e kaar ek hai. दोनों में फर्क समझना है. एक है तरीका-ए-कार, कि तरीका-ए-कार जो होता है वो मकसद-ए-कार पर ले जाने के लिए होता है. मसलन हवाई जहाज से आएंगे, पानी के जहाज से आएंगे, बसों से आएंगे, लेकिन हज करेंगे. तो पानी से आना, बसों से आना, हवाई जहाज से आना, ये तरीका-ए-कार है. कभी किस रास्ते से आए, कि हवाई जहाज से आए हज करने के लिए, बसों से आए. तो एक होता है तरीका-ए-कार और एक होता है मकसद-ए-कार. ये तो तरीका-ए-कार हुआ, पानी से आए. एक मकसद क्या है, कि हज करना है. वो मकसद सबका एक ही होता है. तरीका-ए-कार अलग अलग होता है, कि हम तो पानी से आए, हम तो हवाई जहाज से आए, हम तो बसों से आए. तो तरीका-ए-कार अलग होता है, मकसद एक होता है. मेरी बात समझे? अब समझो कि तरीका-ए-कार, भाई तबलीग वालों का एक तरीका है, मदरसे वालों का एक तरीका है, खानका वालों का, ये तो तरीका है अलग अलग. वो तो ये है जैसे बसों से आए, हवाई जहाज से आए, पानी से आए, लेकिन मकसद-ए-कार क्या है? तो मकसद-ए-कार ये है कि जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तेबा हो जाए. इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं होगा. मदरसे वालों से पूछो कि बुखारी शरीफ क्यों पढ़ाते हैं, کہ بخاری شریف میں سنتیں ہیں حدیثیں ہیں اور نبی کا اتباع کرنا ہے. مسجد والے سے پوچھو کہ سیلے کیوں لگواتے ہیں, کہ ان کی غفلت جہالت دور ہو جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے. تو مقصد کار ایک ہوتا ہے, طریقہ کار الگ ہوتا ہے. جو اس میں فرق نہیں کرے گا وہ مقصد کو نہیں پہنچے گا, یعنی زندگی اتباع پر نہیں جائے گی, زندگی اتباع پر نہیں جائے گی. اور زندگی کو ان تمام اسباب کے ساتھ اتباع پر لانا ہے, چاہے مدرسے میں رہے, چاہے مسجد میں رہے, چاہے خانقاہ میں رہے, ایک ہی راستہ ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, نبی کہو کہ یہ میرا راستہ ہے, باقی سب راستے بند ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کا راستہ بند, عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ بند. جی ہاں, اب ان کی کتاب پر کوئی عمل کرے تو گمراہ ہو جائے گا, تورات پر عمل کرے انجیل سے گمراہ ہے, ہدایت پر نہیں. اب قرآن پر عمل کرے, کیوں کہ قرآن نبی پر نازل ہوا, تو سب راستے بند ہو گئے, اب ایک راستہ ہے. تو ساری محنتیں اس مقصد پر آنا کے لیے وہ سب طریقہ کار ہیں. جب نے کہا بسوں سے حج میں آوے, پانی سے حج میں آوے, تو طریقہ کار ہے, وہ تو الگ الگ ہو, لیکن مقصد کیا ہے؟ حج کرنا ہے. ایسے ہی ساری محنتوں کا مقصد کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. اب یہ دیکھو ہماری زندگی میں کتنا اتباع آیا ہے, تو سمجھو کہ محنت نے ہم کو مقصد پر پہنچایا, کہ محنت مقصد پر پہنچاتی ہے. اس لیے طریقہ کار اور مقصد کار ان دونوں کو سامنے رکھنا ہے. کہ کام کا تو یہ طریقہ ہے, لیکن کام کا مقصد یہ ہے, تب ہوگی بات پوری. سمجھے نہیں؟ تو طریقہ کار تو سمجھایا جاتا ہے کہ تین دن لگاؤ, دس دن, یہ تو طریقہ کار ہوا, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اس طریقہ کار تک کہاں پہنچنا ہے؟ کہاں پہنچنا ہے؟ کہ نبی کی سنتوں پر پہنچنا ہے, نبی کے طریقوں پر پہنچنا ہے. یہ اصل ہے, سمجھ میں آئی بات؟ تو طریقہ کار اور مقصد کار ان دونوں کو سامنے رکھنا ہے. خالی طریقہ کار ہو اور مقصد تک بات نہیں پہنچی تو وہ طریقہ کار بیکار ہو جائے گا. جی ہاں, طریقہ کار وہ معتبر ہوگا جو مقصد پر لے جائے. تو جتنے طریقے ہیں وہ صحیح ہیں, لیکن مقصد سب کا ایک ہے. کہ وہ کیا؟ کہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں, اور مولانا اللہ صاحب کے ملفوظات دیکھو گے تو کہ ہماری زندگی کا کیا, ہماری تبلیغ کا کیا مقصد ہے. انہوں نے فرمایا ہماری تبلیغ کا مقصد وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اللہ کے پاس سے. یہ کہا کہ جو باتیں اور جو چیزیں اللہ کے پاس سے اللہ کا رسول لایا ہے وہ ہماری تبلیغ کا مقصد ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین لے کر آئے تھے, اور کیا لائے تھے؟ تو آپ کے طریقے زندگیوں میں آ جائے یہی دین ہے. طریقے نہیں آئے تو وہ دین نہیں ہے, چاہے اس کو کچھ بھی سمجھے. اس لیے میرے بھائیو, طریقہ کار ایک ہے, مقصد کار ایک ہے. طریقہ کار ہوتا ہے مقصد پر لے جانے کے لیے. ہاں, تو ہم طریقے پر ہیں, ہمارے طریقے ہم کو اللہ کے نبی کے اتباع پر لے جائیں, یہ ہمارا نشانہ ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ زندگی میں آنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع انفرادی زندگی میں نظر آئے گا, اجتماعی زندگی میں تو سب نصرت پر ہیں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نصرت پر ہیں. اور نصرت کرنی ہے دین لانے کے لیے, جیسے زمین کو پانی دینا ہے زمین کی پیداوار لینے کے لیے. نصرت کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کو پانی دینا. زمین کو پانی دو گے تو زمین پیداوار دے گی, نصرت کرو گے تو دین آئے گا. نصرت کا ترجمہ ہی پانی دینا ہوتا ہے عربی میں. جی ہاں, کہ نصرت کے پانی دو. تو نصرت اس لیے کرنی ہے کہ زندگی میں دین آوے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آوے. صبح سے شام تک کیا طریقے ہیں یہ دیکھو. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے, اس میں سب سے پہلے فضائل ہے, کہ پہلے تمہاری زندگی میں فضائل کا علم آوے, وہ آسان ہے. فضائل کا علم آنا آسان ہے, تم خود ہی پڑھ سکتے ہو. تو فضائل تو لے لو فضائل کی کتابوں سے, آپس میں پڑھو, سنو, سناؤ اس کی دعوت. اور مسائل پوچھو علماء سے, کوئی مسئلہ آ گیا تو وہ علماء سے پوچھو کہ وہاں سے مسائل کا علم ملے گا یہاں سے فضائل کا علم ملے گا. یہ طریقہ یہ کار ہے, ترتیب ہے کہ علماء سے مسائل پوچھو. لوگ وکیلوں سے اپنے دنیا کے جھگڑے پوچھنے جاتے ہیں نہیں, وہ جھگڑا وکیلوں کے پاس جائے گا. عمارت بنانی تو بلڈروں کے پاس جاؤ گے, بیماری ہے تو ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہر ہنر والے کے پاس, ہر کمال والے کے پاس لوگ جاتے ہیں. ہمارے یہاں کمال والے لوگ علم والے لوگ ہیں, علماء ہیں, کہ ان کے پاس جاؤ تاکہ علم ملے, وہ طریقہ ملے, وہ فضیلت کے لیے فضیلت کی کتابیں ہیں. اس طرح زندگی علم و ذکر پر آئے گی. اصلی دعوت یہی ہے, خروج اصلی دعوت نہیں ہے. خروج تو اس کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے. خروج خروج کے لیے نہیں, جیسے اذان اذان کے لیے نہیں ہے. اذان اذان کے لیے تو کس کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے. اقامت اقامت کے لیے نہیں ہے, لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے کہ اب کھڑے ہو جاؤ. اقامت کے معنی کھڑا کرنا عربی میں, تو وہ نماز کے لیے کھڑا کرنا. تو اقامت نماز کے لیے کھڑا کرنا, اذان نماز کے لیے بلانا. ایسے ہی میرے ایسے یہ کام, یہ کام اس لیے ہے کہ زندگی کو نبی کے طریقوں پر لانا. یہ اصلی مقصد ہے اس کا. جی ہاں, باقی سب طریقہ کار ہے. کام کے طریقے ہیں, مدرسوں میں الگ طریقے ہیں, کام کام الگ طریقے ہیں, تبلیغ الگ, مگر ہے طریقہ کار. تو کام طریقے تو الگ الگ ہوتے ہی ہیں. میں نے کہا نا کہ حجمے ہوائی جہاز سے آئے, پانی سے آئے, تو طریقے تو الگ ہوتے ہی ہیں تاکہ آسانی ہو جائے, لیکن ہر طریقہ مقصد پر لے جاوے. ہر طریقہ مقصد پر لے جاوے, وہ طریقہ صحیح ہے. تو مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہماری دعوت کا مقصد کیا ہے, کہ جو باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ ہمارے ہر فرد کی زندگی میں آوے. تو محنت کا اثر انفرادی زندگی میں دیکھا جائے گا. محنت کی دعوت اجتماعیت سے چلے گی, جسے بازار میں سب کاروبار کرتے ہیں, لیکن مالداری غریبی یہ انفرادی طور پر دیکھی جاتی ہے کہ کس نے تجارت میں کھائی, کس نے تجارت میں نفع پایا, یہ انفرادی طور پر دیکھتے ہیں. تجارت سب کرتے ہیں. تو دینداری دیکھی جائے گی انفرادیت میں, کہ اس محنت سے میرے اندر کتنی زندگی آئی, اس محنت سے میرے اندر کتنی دینداری آئی, یہ انفرادی طور پر دیکھا جائے گا. محنت اجتماعی طور پر کی جائے گی. جی ہاں, جیسے بازار میں ہوتا ہے نا کہ تجارت سب کرتے ہیں, پھر دیکھ رہے ہیں انفراد میں کتنا کمایا, یہ انفرادی طور پر دیکھتے ہیں. ایسے جانا بھی ہے, میرا وقت بھی لگتا ہے, میں جاتا ہوں, میرے اندر دین کتنا آیا. اس کے لیے یہ دعوت ہے کہ علم و ذکر میں اضافہ ہو جاوے زندگی میں. اس کے لیے میرے بھائیو یہ کام کرنا ہے کہ ہماری زندگی علم و ذکر پر آوے. ہاں, کہ اللہ کا یہ حکم ہے, نبی کا یہ طریقہ ہے. یہ خالی باتیں کرنے سے نہیں ہوگا, بلکہ اس کو نشانہ بنا کر کر, اس کو نشانہ بنا کر کر, یہ نشانہ ہے کہ ہماری زندگی علم و ذکر پر آئی, جیسے ریل پٹڑی پر آ گئی اور میلوں جائے گی, میلوں جائے گی. زندگی علم و ذکر پر آئی کہ اللہ تک پہنچ جائے گا. جی ہاں, تو اس کے لیے تیار ہے سب, کہ ہمارا خروج, ہمارا مقامی کام ہو یا باہر کی نقل, ایک ہی کام کے لیے, کہ یہ چیز ہماری زندگی میں آ جائے. ہاں,
وی ہیو ٹو پریکٹیکلی برنگ دیز تھنگز ان آور لائف. وی نیڈ ٹو understand the distinction or the difference. One is procedure of effort and one is what is the objective. Procedure, pattern, this will always be different. By how you came, I came by plane. How you came, I came by bus. How you came, I came by ship. That is procedure or pattern of effort. Why have you come? What is the object? I came to perform Hajj. The object will always be one and the same, and there'll be no difference in that. Whether it's tabligh, whether it is madrasa effort, whether it's the khanqah, what's the goal? What's the objective? To bring your life onto the perfect and complete emulation of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Person is madrasa effort teaching Bukhari. Why? To learn the ahadith, to learn what the practice of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam was, so that it can be implemented in the life. Khanka wazaif are being given. Why? To come out of negligence, so that you become conscious of Allah Ta'ala, so that the jazba and zeal to implement sunnah of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam comes into the life. So this is the object. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Every other way the road is now closed. Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, Anbiya of the past. If you have to follow them, you will be led astray. If you follow their revelation. The Quran was revealed upon Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So the maqsad and object is one. The total complete emulation of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Now we have to ascertain and check how much is this objective being realized? How much is my life coming upon sunnah? That concern and that worry has to be there, because that is the goal. That pattern of effort will be relied upon and will be utilized. That will cause the objective to materialize. Hazrat Maulana Ilyas Sahab Rahmatullah Alayhi, when he is asked that what is the object, he said, whatever Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam came with from Allah subhanahu wa ta'ala to come into the life of every individual. This is what is meant by following, emulating. And we find that if we make ittiba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, when will the actual results be seen or become apparent in an individual's life? Collective effort, this is what we call nusrat. That nusrat, the example of it is like rainwater. Rainwater falls down onto the land, then individually different trees produce fruit and vegetation. So this morning and night, make the zikr of Allah Ta'ala with fadail. Ilm and zikr, do the work in the light of that for the objective. We find when it comes to knowledge, fadail is first, because this is easy. And with that is the knowledge of masail. One is what Allah is going to give you, the shauq, inclination to implement. Now how to implement masail, regulations, that we will go to the ulama kiram. Like person is sick, he goes to a doctor, got a legal problem, he goes to a lawyer. In other words, in any field who is proficient, go to them. Direction of deen, those that are proficient, are the ulama-i kiram. So we have to go to them. This khuruj, coming out, is a procedure. Like azan is not for azan, iqamat is not for iqamat. Azan is to make people proceed for salah, iqamat is to make them stand up for salah. In exactly the same way, we find, my respected brothers, the pattern of the effort will differ. But the objective will always be the same. And what is the objective? As Imam Ilyas Sahab Rahmatullah Alayhi said, whatever we have received from Allah through Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam to come alive in every individual's life. The display of it will be on an individual basis. Objective will be realized on an individual basis. For example, you see in a bazaar, everyone is doing business. But the apparent display of who became wealthy, who earned a lot, that you will see on an individual basis. Likewise, our effort is done collectively. But the effect will be on an individual basis. Each one has to become concerned. Ask ourselves, how much deen has come into my life? How much has my quality of ilm and zikr increased? Not talk. Otherwise, that just becomes talk. It has to become an objective. It has to become an objective, like the track of a train. If the track is in place, the train will traverse a long distance. It will reach the destination. What is the destination? Allah subhanahu wa ta'ala. So, coming out, etc., not for the sake of coming out, but coming out on this pattern, on the light of ilm and zikr, with the objective that the light has to come onto total, complete emulation of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
तो इसके लिए मेरे भाई नियतें करें कि ये जिंदगी बनानी है इल्म और जिक्र वाली. हाँ, ये असल चीज है कि दीन इल्म और जिक्र का नाम है कि हम तबलीग में फिरेंगे, जमातों में फिरेंगे, मकामी काम करेंगे तो क्या गलत है. मकामी काम के लिए, नकलो हरकत के लिए कि हमारा ऐसा नहीं होता. अजान के लिए नहीं होती, इकामत के लिए होती, बल्कि नमाज के लिए होती. ऐसे हमारी नकलो हरकत या मकाम काम हमारा तो वो इसके लिए है कि जिंदगी हमारी अल्लाह के हुक्म वाली, नबी के तरीकों वाली हो जाए, यानी इल्म और जिक्र वाली हो जाए. हाँ, ये असल है, इसी के लिए करना है. अगर ये निशाना नहीं है तो फिर फिरना होगा वह इल्म और जिक्र साइड पर, जैसे आज है. हाँ, वरना सुबह से लेकर शाम तक क्या सुन्नतें हैं वो मालूम होना चाहिए. जिस काम में मस्जिद में जाए तो कितनी सुन्नत है मस्जिद में दाखिल होने की, कि मस्जिद में दाखिल होने की कितनी सुन्नत है, कि मस्जिद में दाखिल होने की 5 सुन्नत है. रोज दाखिल होते हैं मस्जिद में, तो किसने दाखिल होंगे, ये 5 सुन्नतों के साथ. एक मिसाल है कि हमारे काम में तरीके होते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि हाँ वो है असल दीन, उसके लिए मेहनत है. मेहनत के लिए नहीं है, मेहनत मकसद के लिए. इसलिए नियत करो कि अब जो मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह वो इस मकसद के लिए करेंगे कि जिंदगी में हमारे नबी की सुन्नतें, हमारे नबी के तरीके आवे, हम उसके दाई बने सुन्नतों के. हाँ, सुन्नत के साथ फिरे. एक दफा बदूल दिया, साथी मिले हमारे, क्या के तश्ली गश कर रहे हैं. बहुत अच्छा नहीं, तुम्हारा वजू है कि ना, रबी वजू गश करते हो. हाँ, इबादत है. अगर से वजू गश में फर्क नहीं है, लेकिन मोमिन तो बेवजू होता ही नहीं. हमारे अब्दुल्ला साहब किस्सा सुना रहता है कि हमारे एक बुजुर्ग लखनऊ की तरफ से आ रहे थे, रास्ते में मस्जिद आई, पैदल कि मस्जिद आई, जोर भी हो गया है, कोई भाई मिल जाए तो जमात से नमाज पढ़े. इतने में एक भाई आए, उनके सर पर गट्ठर था लकड़ी का और दाढ़ी. हाँ, कि एक भाई तो आ गया. जब वो करीब आए तो उसे पूछा कि भाई ये नमाज का वक्त भी हो गया है और ये मस्जिद भी है, हम आप दोनों जमात से नमाज पढ़ लें. हाँ, मुर्गा के हाँ, फिर आप वजू कर लो कि मेरा तो वजू है और मोमिन तो बेवजू होता ही नहीं. उसने कहा लकड़ी काट के आ रहा है जंगल में से, मरकत में से नहीं आ रहा है जंगल में से लकड़ी काट के आ रहा है. जी हाँ, दोपहर हो गई है. वो ही क्या, मेरा तो वजू है, आप चलो. और ये कहा साथ साथ कि मुसलमान तो बेवजू होता ही नहीं. अपने दीन के साथ होता है, इल्म और जिक्र के साथ होता है. ये पाकी जो है वो तो नमाज की चाबी है, पाक होगा तो नमाज पढ़ेगा. ये दीनदारी की बात है. लकड़ी काट रहा है बावजू है. तुम्हें अपने साथियों देखा गश में जा रहे हो, वो तुम्हारा तो वजू है नहीं. ये दीनदार बनना है. क्या बनना है? हाँ, ये दीनदार बनने के लिए दीन की हर चीज को अपनाएंगे. जी हाँ, मालदार बनने के लिए हर धंधे करते हैं लोग, मालदार हर धंधे करते हैं जिसमें माल मिले. तो हम भी दीनदारी के लिए हर मेहनत इख्तियार करेंगे कि जिसे हमारे अंदर दीनदारी है, यही इस काम की गरज है. तो इसके लिए तैयार हैं. अब हमारी बात तो पूरी हो गई है, अब आपको करना है, अपनी बात बताना है, तो कौन तैयार है?
Our lives to come in the light of ilm and zikr, because our whole deen is in fact a manifestation of ilm and zikr, the proper teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and its implementation in our lives, whether it's our maqami work, whether it's our naqlu harkat coming out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, just like azan and iqamat is for salah, in the same way it is that our lives come unto ilm and zikr. What is meant by that? The command of Allah and the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. In other words, in the light and in the way of ilm and zikr, our morning till night, what is the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? We should learn that. Entering a masjid, there's 5 sunnah. This is just an example. How many of us are aware? How many of us are practicing upon the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? The asal deen, the objective of this effort, a da'i, this da'wat is to be given of sunnah, the way of life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lot of things sometimes occur without wudu, but should a mu'min be in a state where he's not in the state of wudu? Bible Aksar gave an example. Once he was traveling, stopped somewhere, it was time for salah. Time for zuhr had already come in, looking around for someone to make jamaat with. He saw one person, he had chopped wood and he was carrying on his head. So he told him, brother, it's a time for salah, let us make salah. He said, no problem. So he said, okay, do you want to make wuzu? This person, not coming from Markaz, coming from a jungle. And yeah, he was chopping wood. Yet, what is his response? He said, of course, is a mu'min ever without wudu? Can a person, an iman, not be in a state of wudu? In other words, what is this? An example. These are talks of deendari. The concern has to be how our lives can come in the light of deendari. What is meant by deendari? Our lives can come on the light of ilm and zikr, the command of Allah and the pattern and way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is not talks, this is the objective. This is what we should be driving ourselves, motivating ourselves, have in front of us, morning till night, to learn what are the sunnah and to implement that and to give da'wah towards that and to bring it alive in the whole humanity. Hazrat said, what I have to say, I said, now it's left to you. Who is ready for this, inshallah?